إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما میرے دینی بھائیوں اللہ رب العالمین نے انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کی رہبری کی خدمت لی انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے وحی نازل کی اور زندگی گزارنے کا طریقہ انسان کو سکھایا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حق ہے کیا باطل ہے کس چیز میں انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت ہے کس چیز میں سماج کی نجات ہے آخرت میں انسان کی نجات ہے انسان نہیں جانتا تھا اللہ تعالیٰ نے انسان کو سکھایا نبیوں کے ذریعے سے انسان کو زندگی کے اہم ترین امور جو کسی یونیورسٹی میں کسی دوسری راہ سے وہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کسی انسانی ذریعے سے اس کو اس چیز کا علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا ایسا علم جو سارے علوم سے بہتر افضل اور لازمی ہے ایسا علم اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے انسان کو دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو وہ علم دیا جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اور اللہ کا آپ پر بڑا فضل رہا ہے ایک ایسا علم جس کے بغیر انسان کے سارے علوم بیکار ہیں دنیا کے سارے علوم بیکار ہیں اگر انسان کے پاس وحی کا علم نہ ہو کیونکہ اس کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی ہے ایسا علم دے کر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا نبیوں پر ایسے علوم القا کیے تاکہ انسانیت کی رہبری کریں اور انسانیت کو شرک اور کفر اور خواہشات اور جہالت کے گڑھے سے باہر نکالیں ان اندھیروں سے ان کو باہر نکالیں اللہ کے نبی آتے اللہ کی طرف سے ان کو کوئی کتاب دی جاتی اور ان پر وحی نازل ہوتی ان کو رہبری دی جاتی وہ اللہ کی کتاب کو لوگوں کو سمجھاتے اور پھر دنیا سے نبی چلے جاتے اور نبیوں کا دیا ہوا وہ علم ایک کے بعد ایک نسل در نسل لوگوں میں منتقل ہوتا چلا جاتا ہے یہ ہمیشہ سے اللہ کا طریقہ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے نبیوں سے الگ ہے پچھلے نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد رسول آئے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی اور آخری رسول بنا دیا آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے انہ لا نبی بعدی آپ نے خود فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اللہ نے خود کہا کہ ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں کے خاتم ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آپ کے بعد دعوت کا سلسلہ حق کی اشاعت دین کی حفاظت لوگوں کی تعلیم و تربیت اور انسانیت کی ہدایت اس کا سلسلہ جاری رہنا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے صحابہ عطا فرمائے جنہوں نے آپ سے لی ہوئی چیزوں کو محفوظ رکھا اور امانت داری کے ساتھ حفاظت کے ساتھ اس کو اگلی نسل تک پہنچا دیا ان کے دلوں میں نبی کی محبت اللہ نے ڈالی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان کے دلوں میں ڈالی ان کے دلوں کو ایمان اور علم کی طلب سے بھر دیا اللہ تعالیٰ ہی ہے جو دلوں میں ایمان کے نور کو پیدا کرتا ہے. صحابہ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے اور علم کی طلب سے بھر دیا، نبی کی عظمت سے بھر دیا، دعوت و تبلیغ کے احساس سے بھر دیا. لہذا اس کا اثر یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف عبادات بلکہ صحابہ آپ کی عادات کو بھی محفوظ رکھتے تھے. آپ کتنی انگلیوں سے کھاتے تھے، آپ چلتے تو کیسے چلتے، آپ کے کتنے بال سفید تھے، آپ کی کلام کا انداز کیا تھا، آپ کی گفتگو کا انداز کیا تھا، اور آپ کی ہر چیز، آپ کے برتن کیسے تھے، آپ کی سواری کا نام کیا تھا، آپ کی اونٹنی کا نام کیا تھا، اور آپ کیسا عمل کرتے تھے، کون سا قدم کہاں رکھتے تھے، کون سا کام کس ہاتھ سے کرتے تھے، آپ کس وقت پر مسکرائے اور آپ کس وقت خاموش رہے، آپ کس وقت غصہ ہوئے، آپ کے چہرے کے آثار، ہر چیز کو انہوں نے محفوظ کر دیا. یہ تاریخ کا ایک عجوبہ ہے اور واقعی حفاظت علم کی فکر رکھنے والوں کے لیے اسوار نمونہ ہے. ان کے لیے مقام تعجب اور مقام تنبیہ اور مقام اقتداء ہے. ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے کہ ایسے لوگ تاریخ میں کسی بھی قائد کو نہیں ملے گے اور شاید ملیں گے بھی نہیں. اتنے بہترین لوگ شاید کہ یقیناً نہیں ملیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی حدیث میں فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین لوگ میرے دور کے ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد، پھر وہ جو ان کے بعد، یعنی ان سے کم، ان سے کم. امت کا سب سے بہترین طبقہ امت کا سب سے پہلا طبقہ ہے. اس میں ارتقاء والا معاملہ نہیں ہے، اس میں ایولوشن والا معاملہ نہیں ہے. جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے انسان بندر تھا، بندر سے پھر کلندر بنا، بڑھتے 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 تھوڑا اچھا ہے نا، پہلے ہاتھ بھی ٹھکا کے چلتا تھا، پھر اس کے بعد پاؤں پہ چلنا شروع ہوا. یہ ارتقاء اس کو کہتے ہیں، ایولوشن. ڈارون صاحب کو کچھ ملا نہیں، بیٹھے بیٹھے انہوں نے بنائی تھیری، یہاں کی ہڈیاں وہاں کی ہڈیاں جمع کر کے اس کے اندر ایک سیکوینس بنائے کہ دیکھو یہاں کی ہڈی میں چھوٹے ہیں، یہاں کی ہڈی میں بڑے ہیں، اس کی ہڈی ایسی ہے، پورا انسانوں کا ایک بنا دیا، بندر سے انسان بنا. اسلام اس تھیری کو مانتا ہے نہیں. اسلام مانتا ہے کہ پہلا انسان بندر نہیں تھا، وہ پہلا انسان انسان تھا، آدم علیہ السلام سے. اس میں کوئی ارتقاء نہیں ہوا. ایسا نہیں کہ پہلے کے لوگ برے تھے، پھر دھیرے دھیرے نبی کے بعد لوگ اچھے ہوتے گئے، اچھے ہوتے گئے، اچھے ہوتے گئے، پھر لاسٹ کی نسل اچھی ہوگی، ایسا نہیں. پرفیکشن پہلے تھا، بعد میں تو نقص پیدا ہوتا ہے. لوگ بہترین جو تھے وہ نبی کے ساتھ والے تھے، پھر بعد میں آنے والی نسلوں میں بگاڑ آتا چلا گیا. اور جس کا مشاہدہ آج ہم کر رہے ہیں کہ اوساط کے اعتبار سے انسانیت بالکل عاری دکھائی دیتی ہے، الا ماشاءاللہ. تو وہ پہلا طبقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ بہترین طبقہ تھا، اور ان میں بھی بہترین وہ تھے جو آپ کو پہلے پہل ملے، کیونکہ مکی اعتبار سے جو لوگ ملے وہ اور زیادہ پختہ تھے، اور بھی زیادہ پختہ تھے. لہذا صحابہ کے بارے میں ایک ایمان والے کو جو عقیدہ اور جو عقیدت رکھنا چاہیے وہ یہ کہ امت کا بہترین طبقہ صحابہ ہیں، اور جو انسان صحابہ کے بارے میں اپنی زبان برے طور پر کھولتا ہے وہ اپنی جہنم کا دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھول رہا ہے. جو آدمی صحابہ کے بارے میں بد کلامی میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنی جہنم کا راستہ خود ہموار کر رہا ہے. اور صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کی وقعت اور ان کے مقام کو نیچے گرانے کی کوشش کرنا، اور صحابہ کو برا کہنا، جیسا کہ عام طور سے شیعہ کا شعار ہے، یہ نہ صرف جہالت ہے بلکہ اللہ کے ہاں اپنے آپ کو مجرم بنانے کی خود کوشش ہے، اپنی جہنم کا گڑھا خود کھودنا ہے. اس میں یہ بات یاد رہے کہ صحابہ ہی ہیں جن کے ذریعے سے قرآن اور سنت ہم تک پہنچی ہے. قرآن کس نے سنبھالا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس نے حفاظت کی؟ صحابہ نے. اور قرآن کا نبوی فہم، حدیث، عملی تطبیق، سنت، کس نے اس کی حفاظت کی؟ صحابہ نے اس کی حفاظت کی. لہذا اگر کوئی آدمی صحابہ کو مجروح کر دیتا ہے، صحابہ پر تنقید کر کے ان کو غیر معتبر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کوشش میں اگر کوئی آدمی اس دھوکے میں آ جاتا ہے، سارا دین مشتبہ ہو جاتا ہے، سارا دین ڈاؤٹ فل. لانے والی معتبر نہیں تو پھر لائی ہوئی چیز کیسے معتبر ہے؟ لہذا بہت سارے لوگوں نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ کسی طرح سے صحابہ ہی کو غیر معتبر ثابت کر دو تو ان کے دین کی بنیاد ہی اکھڑ جاتی ہے. اور اس کا سلسلہ سالوں سے، صدیوں سے جاری ہے، جس میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے شیعہ حضرات نے. یہودیوں اور نصرانیوں کی کوشش کا حصہ ایک شیعہ کی طرف سے بھی آپ کو ملے گا کہ انہوں نے صحابہ کو غیر معتبر ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. صحابہ جب معتبر نہیں تو پھر دین کیسے معتبر ہوا؟ لہذا ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ ہمارے نزدیک، اصحاب الحدیث کے نزدیک، سارے صحابہ معتبر ہیں اور امت کا سب سے بہترین طبقہ ہیں. چاہے کسی صحابی کا نام معلوم ہو یا نہ ہو، وہ معتبر ہے. اگر کوئی راوی یوں کہے کہ فلاں صحابی سے روایت ہے اور وہ نام نہ کہے، کہے ایک صحابی نے مجھ سے ایسے کہا، تو اس صحابی کے نام کی تحقیق علم کے اعتبار سے تو بہت اچھی بات ہے کہ معلوم تو کریں کون ہے، لیکن اس بات کے معتبر ہونے کے لیے شرط نہیں ہے. اگر نہیں بھی معلوم ہو سکا تب بھی وہ روایت معتبر ہوتی ہے. صحابی کا نام معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں صحابی نے بتایا کافی ہے ہمارے لیے. ہاں صحابی ہے کیا؟ ٹھیک ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہر صحابی کیا ہوتا ہے؟ معتبر ہوتا ہے. لہذا ان صحابہ میں ایک بالکل نمایاں شخصیت ہے جس نے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ، احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ جنہوں نے ہم تک پہنچایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک آپ کی باتیں، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کا اقرار و سکوت اس کو نقل کیا ہے. آپ کے ایام، آپ کے معاملات، آپ کی پسند ناپسند، کئی باتیں امت تک نقل کی ہیں. اور بہت سارے لوگوں نے ان کی شخصیت کو مجروح کرنے کی بھی کوشش کی، تاکہ جب ان کو ہی کسی طرح سے معتبر نہیں ثابت کر دیا تو پھر حدیثوں کا اتنا بڑا ذخیرہ سب کا سب کیا ہو جائے گا؟ غیر معتبر اپنے آپ ہو جائے گا، اسلام دین ہی پورا خراب ہو جائے گا. لیکن علماء نے بھی ان کا جواب دیا، اور ان جھوٹوں کا اور ان تہمت لگانے والوں کا اور قیاس آرائیاں کرنے والوں کا اور خرافات بکنے والوں کا بھرپور جواب دیا، مستقل کتاب اس پر لکھی ہے. تو کون سی شخصیت ہے وہ؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ ان کی کنیت ہے، ابو ہریرہ. یہ وہ شخصیت ہے جس نے حدیث کا ایک بڑا ذخیرہ امت کو دیا. تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں ان کی روایت سے آئی ہیں. یہ سب سے بڑا نمبر ہے. صحابہ میں بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے حدیثیں نقل کی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کس نے نقل کی ہے تو آپ کو ملے گا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں نقل کی ہیں. گویا کہ یہ اہل الحدیث کے ایک نمائندہ ہیں، حدیث کے سیکھنے والے، یاد رکھنے والے، نقل کرنے والے، اس کے مطابق چلنے والے، ان کے نمائندہ ہیں، حدیث کی حفاظت کرنے والوں کے نمائندہ ہیں. ان کی زندگی، ان کی سیرت، ان سے متعلق بعض واقعات، حدیثیں، بعض باتیں آج کے درس میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ان کا نام کیا ہے؟ علماء نے بہت سارے نام ان کے ذکر کیے. عام طور سے علماء جس چیز پر، جس کو راجح قرار دیا کہ ان کا نام کیا ہے، تو علماء نے کہا ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے. بعض نے عبد الشمس بھی ذکر کیا ہے. ابو نعیم وغیرہ نے بعض سردوں سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ان کا نام عبد الشمس تھا, اور بعض علماء نے جیسے ابن حجر یا امام الذہبی وغیرہ نے کہا ہے, کہتے ہیں کہ اختلف فی اسمہ علی اقوال جمت, بہت سارے اقوال ہیں کہ ان کا نام یہ تھا ان کا نام وہ تھا, بہت اختلاف اس نام کے سلسلے میں ہیں. کہتے ہیں ارجحها عبد الرحمن ابن صخر, راجح قول زیادہ پاورفل بات یہ ہے, پریفربل قول یہ ہے کہ ان کا نام عبد الرحمن ابن صخر ہے. اس کو سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے ذکر کیا ہے. ایسا کیوں, کیوں ان کے نام کے بارے میں اتنا کنفیوژن ہوا؟ اس لیے کہ ایک شخصیت جب اپنی کنیت سے ہی مشہور ہو جاتی ہے تو واقعی اس کا نام کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں پڑتا ہے. ایک آدمی جس نام سے فیمس ہو جاتا ہے تو لوگوں کو واقعی اس کا نام معلوم نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ کنیت سے مشہور ہے. یا علاقہ نسبت امام بخاری, آج بخاری 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 آدمی اتنا بولتا ہے کہ اس کو پوچھیں گے امام البخاری کا نام کیا ہے, کیونکہ بخاری اس کو نہیں معلوم, بخاری نام نہیں بخارا کی وجہ سے ہے, وہ علاقے کا نام ہے. جیسے کوئی آدمی کہے ہندی تو ہند والا, تو ہندی نام نہیں ہے, اس کے علاقے کی نسبت ہے. لیکن کوئی آدمی اتنا فیمس ہو جاتا ہے اس سے کہ لوگ اس کے نام کی طرف دھیان دیتے ہیں نہیں. ابو حنیفہ نام کیا ہے نہیں معلوم لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم, ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت, لیکن لوگ کس نام سے پہچانتے ہیں؟ ابو حنیفہ. امام شافعی ان کا نام نہیں, والد کا بھی نام نہیں, پردادا کی طرف نسبت ہے شافع, ان کا نام ہے محمد ابن ادریس. امام البخاری ہیں محمد ابن اسماعیل, ان کا نام بخاری نہیں ہے, ابو داؤد, اپنے اپنے نام ہیں ان کے. تو بہت سارے علماء کے نام علاقہ نسبت کی وجہ سے یا اسی طرح سے کنیت کی وجہ سے یا کسی کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے یا ان کے کسی عیب کی وجہ سے وہی نام ان کا پڑ جاتا ہے. اعمش, اعمش نہیں ہے سلیمان ابن مہران, اعمش آنکھ ایک ایسی تھی ان کی, اعمش بولتے ہیں ان کو, ایک آنکھ والا. اب ان کا نام آمش نہیں ہے لیکن مشہور لقب ہے. تو بعض اوقات لقب, بعض اوقات کنیت, بعض اوقات کسی کی طرف نسبت, بعض اوقات علاقائی نسبت کی وجہ سے آدمی اتنا مشہور ہو جاتا ہے کہ لوگوں کو اس کے نام کی ضرورت نہیں ہوتی. کتنے لوگوں کو معلوم ہے البانی نام نہیں ہے, وہ البانیا کی وجہ سے, البانیا نہیں ہو, وہ ملک کا نام ہے, اس کی وجہ سے البانی کہا جاتا ہے, وہ البانی نام نہیں, ان کا نام ناصر الدین ہے. ایسے کئی لوگ, بن باز کئی کئی لوگ ہیں, عبدالعزیز ان کا نام ہے. تو ایسے کئی علماء گزرے ہیں, اور عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا نام چھپ جاتا ہے اور اس کی پہچان کوئی اور چیز بن جاتی ہے, اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے. ورنہ کوئی آدمی اسی کو لے دے گا, نام ہی نہیں معلوم تو پھر ان کی رواج کیسا لینا؟ تو اس کو سمجھانا چاہیے نام نہیں معلوم لیکن پہچان تو ہے کہ یہ کون ہے. بچے کو اگر ابا کا نام نہیں یاد رہا, چھوٹا بچہ ہے اس کو ابا کا نام کیا دے رہے, تو کیا ان کا بیٹا نہیں ہو جاتا ہو؟ بولے ابا کا نام کیا ہے, کسی کو کچھ ہو بولے ابو, تو کیا ان کا بیٹا نہیں ہو؟ تو نام نہیں معلوم ہونے سے, نہیں یاد رہنے سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے نہیں. شخصیت تو معلوم ہے کہ فلاں ابن فلاں, یہ فلاں ہے, آئیڈینٹیٹی تو ہے. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی کن, ابو ہریرہ, ہریرہ ہر سے ہیں, ہر کے معنی کیا ہیں؟ بلی, بلہ جس کا آپ کہیں. تو ہریرہ چھوٹے تصغیر ہے, یہ بلی پر سے لفظ بنا ہے کیٹ. ان کا نام ابو, ان کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی ہے؟ کہتے ہیں کنت ارعى غنم اہلی, میں اپنے گھر والوں کی بلیاں, یا اپنے گھر والوں بلیاں کہہ رہا اللہ معاف فرمائے, میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا. وکانت لی ہریرۃ صغیرۃ, میرے پاس ایک چھوٹی سی بلی تھی, چھوٹی بلی تھی. فکنت اضعها باللیل فی شجرۃ, رات میں میں وہ بلی ایک پیڑ میں سنبھال کے اس کو رکھتا تھا, سوراخ میں جہاں بھی رکھتا تھا اس کو. فَإِذَا كَانَ النَّهَارُ ذَهَبْتُ بِهَا مَعِي فَلَعِبْتُ بِهَا, اور جب دن ہوتا تو میں وہ بلی لیتا اور بلی کے ساتھ کھیلتا, بلی لیتا اور پیڑ میں سے نکالتا اس کو اور ساتھ میں لے کے اس کو کھیلتا. فَكَنَّوْنِي أَبَا هُرَيْرَةَ, تو اسی سے میرا نام, میری کنیت کیا پڑ گئی, لوگوں نے مجھ کو بلی والا ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا. تو ان کی کنیت کا سبب کیا ہے کہ ان کے پاس ایک بلی تھی, معلوم بلی پال سکتے ہیں, تو ان کے پاس ایک بلی تھی اور وہ اس کو سنبھال کے رکھتے تھے, پیڑ میں رکھتے تھے, رات میں سو جاؤ اور دن میں اس کو اٹھا کے ساتھ میں لیتے اور کھیلتے بھی تھے اس سے. کسی کو کوئی جانور پسند ہے, کتے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولیں گے اس پہ قیاس کر کے کتا بھی نکل سکتا ہے, تو بلی پہ آپ کتے کو قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں. جیسے گدھے کو بلی پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں, ویسے اس کو بھی قیاس نہیں کر سکتے ہیں. اس کو امام الترمذی نے المناقب میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. اس سے معلوم ہوا کہ ان کی جو کنیت تھی وہ اس وجہ سے پڑی, اس وجہ سے پڑی. اگر ایک اور ہم کو رات مل جاتی ہے, مہینہ 30 کا ہو جاتا ہے, تو انشاءاللہ ہم آخری درس جو ہمارا ایک چھوڑ گیا ہے اسلام میں نام کے آداب اور احکام, اگر ہمارا ہم کو ملتا ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم یہ تفصیل دیکھیں گے, اس میں بھی آئے گا کہ نام رکھنے کے کیا اصول اسلام میں دیے گئے ہیں. بہرحال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا حلیہ کیسے دکھائی دیتے تھے, ابن سیرین رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ تابعی ہیں, کہتے ہیں کان ابو ہریرہ ابیض لینا لحیته حمراء, کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورے تھے, ایک دم ابیض سفید رنگ کے تھے, لینا نرم تھے یا دبلے پتلے تھے, اور لحیته حمراء اور ان کی داڑھی کیسی تھی, ایک دم لال رنگ کی داڑھی تھی, یعنی خضاب کرتے تھے جس کی وجہ سے کیا ہے داڑھی ایک دم لال دکھائی دیتی تھی. اس کو سیر اعلام النبلاء میں امام الذہبی نے روایت کیا ہے, اس کو ذکر کیا ہے. ان کا اسلام قبول کرنا کب کا ہے؟ تقریباً یہ 3 سے 4 یا مشکل سے 3 سال یا 3.5 سال ہی کا دور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا. یہ خیبر کی جنگ کے وقت مسلمان ہوئے ہیں اور یہ بالکل آخر آخر کا دور ہے, تو تقریباً اس کے بعد علماء نے کہا کہ 3.5 سال یا 4 سال کا ہی عرصہ ان کو ملا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں کہ قدمت المدینہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بخیبر, کہ میں مدینہ جب آیا ہجرت کر کے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی جنگ کے لیے گئے تھے, آپ خیبر میں تھے. اس کو امام حاکم اور ابن حبان اور بحقی نے روایت کیا ہے. تو اس سے تقریباً 3.5 سال کا عرصہ ان کو ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں, اور 3.5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں تقریباً کتنی ہزار حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں؟ 5000 حدیثیں. بعض لوگوں نے اس کو اعتراض بنا ہے, بولے ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ 3.5 سال میں, 4 سال میں یا 2.5 سال میں, مان لیجئے 2.5 سال ملتا ہے, تو 5000 حدیثیں کیسی ہو سکتی ہیں, اتنی کیسی ہو سکتی, کیوں نہیں ہو سکتی ہیں؟ اگر آدمی کیلکولیٹ کر کے دیکھے ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں, 350 ہوتے ہیں, اور 2 سال میں 700, اور 2.5 سال اور 3 سال میں کتنے ہو جائیں گے, اس کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں, 10-15 حدیثیں ڈیلی آدمی 20 حدیثیں پکڑ لیجئے, ایک آدمی کی 20 باتیں آپ دن میں نہیں سیکھ سکتے. ایک استاذ کے ساتھ ایک آدمی ہے, مان لیجئے ایک ٹیچر ہے, اس کے ساتھ سائے کی طرح ایک آدمی لگا رہتا ہے. اب اس ٹیچر کی دن بھر میں میکسیمم 24 گھنٹے میں سے 10 گھنٹے بھی اگر اس کے ساتھ وہ رہتا ہے, سمپل میتھ ہے, آپ اس کو سمجھیں, بہت سارے لوگوں نے اس کا ایک ہوا بنا دیا, 2.5 سال میں 5000 حدیث کیسے اور باقی لوگ نہیں, تو باقی لوگ نہیں تو یہ اگر کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, 5000 حدیثیں ہو سکتی ہے کہ نہیں, آپ ایوریج نکالیے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا ایک دن میں کتنا, کیونکہ آدمی رہتا کتنا ساتھ میں ہے. یہ دیکھیے کہ ایک آدمی ایک استاذ کے ساتھ صبح سے شام تک رہتا ہے, چھوڑتا ہی نہیں بالکل اس کو, کیا دن بھر میں 10 باتیں اس کی سیکھ سکتا کہ نہیں؟ نہیں سیکھ سکتا. تو دن بھر میں کتنی ہوں گی آپ بتائیے, ایک سال میں کتنی باتیں ہوں گی؟ ایک دن میں 10 بات, سمپل. ایک سال میں کتنا؟ 3000, اور 2 سال میں 7000, کم ہو گیا نا, یہ تو 5000 تو کیا ہو گیا کم, 10 باتیں ایک دن کے ایوریج سے نہیں ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. تو کوئی عجیب چیز یہ نہیں ہے. شیعہ نے کہا, بہت سارے لوگوں نے حدیثوں پہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی, کہا کہ اتنے سارے صحابہ ہیں ان کی کم, اور ان کی 2-2.5 سال کے اندر کتنی حدیثیں ہیں؟ 5000, ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, ایک دن میں آدمی 10 حدیثوں کا ایوریج اگر 7 حدیثوں کا ایوریج اگر لیتا ہے تو برابر ہمارا کوٹا پورا ہوتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک واقعی طلب والا شاگرد ہے جس میں تبلیغ کا بھی جذبہ ہے, اس 7 بات ایک دن میں اپنی ٹیچر سے نہیں سیکھ سکتا 7 گھنٹے میں. ایک گھنٹے پہ ایک بات کا ایوریج پکڑ کے چلو آپ, نہیں ہوتا تو کوئی آدمی نہیں ہوتا بولتا ہے وہ پاگل آدمی ہے. آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے, ڈیلی اسکول میں کتنی باتیں سیکھتا ہے روزانہ. آپ کا بچہ جا رہا 6 گھنٹے میں سیکھ کے آ رہا ہے اتنا سا گڈو. اور ایک صلاحیت مند انسان, طلب والا انسان ایک دن میں 10 بات نہیں سیکھ سکتا. کہاں ہیں آپ, کیا آپ کو آتا, آپ کو ایجوکیشن کے پرنسپلز معلوم نہیں ہے؟ سال بھر میں کتنے پیجز لکھ رہا آپ کا بچہ, کتنا پڑھ رہا, کتنے سبجیکٹس یاد کر رہا, کتنے چیپٹرز ہیں اس کے, ہر کتاب میں 20-20 سبق, اور اس کے کتنے سوال اور کیا نہیں, کتنے پیراگرافس, کتنے فارمولے یاد کر رہا, یہ اور وہ کیا نہیں, میتھس, انگلش, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, زوالوجی اور جو بیولوجی, اتنے سارے ہیں. خرافاتولوجی بھی سیکھ رہا ہوں, وہ سب سیکھ رہا ہے آپ کا اتنا سا بچہ ایک سال کے اندر. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تو نہیں سیکھ سکتے, آپ کہاں ہیں؟ تو یہ ہمارا, کوئی آپ کو ایسا کہے تو آپ اس کو صاف کہو, آپ نے کبھی کیلکولیٹ کیا ہے کہ کتنا سیکھ سکتا ہے ایک آدمی ایک دن میں باتیں؟ 7 گھنٹے مانو ڈیلی ساتھ میں رہتے تھے اور ایک بات سیکھے, 7 باتیں اگر دن میں سیکھے, 5000 ہم کر کے بتائیں گے, چلے ہم مانیں گے, کان پکڑ کے اٹھ بیٹھ کریں گے, غلطی مانیں گے, جھوٹی تہمت لگا رہے, ہنٹر سے مانیں گے تم کو اگر ان کے اوپر تہمت لگائیں گے. کسی پہ بھی جھوٹ کی تہمت کوئی بھی لگائے اور اتنی بڑی شخصیت پر لگائے جن کی سچ پر سارے صحابہ کا اتفاق ہے, کوئی بھی آدمی کسی پر بھی کچھ بھی تہمت لگا دے نہیں چلتا ایسا. بہرحال تو یہ خیبر کے وقت میں مسلمان, اور ہم کو اس میں کوئی, ہم کو تعجب اس پہ ہے کہ واقعی ایسی شخصیت بھی ہو سکتی ہے جس نے اتنے کم وقت میں اتنا علم حاصل کیا. یہ ہماری رغبت کے لیے, شک کے لیے نہیں ہے, ہم کو تعجب بطور شک نہیں ہے, ایسا کیسا ہو سکتا, ہم کو تعجب ایسا بھی ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صرف ان کا ساتھ رہنا نہیں ہے, ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہے جو آگے آئے گی. تو کہتے ہیں کہ میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے, پھر وہ کہتے ہیں میں ہجرت کر کے آیا تھا اور میں نے اس وقت میں مسلمان ہوئے تھے. بہرحال یہ قبیلہ دوس کے تھے, اور قبیلہ دوس کے لیے ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور ان کے لیے قبیلہ دوس کے لیے بدعا بھی کروائی تھی, لیکن آپ نے کی تھی نہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممن انت, مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کن میں سے ہو, یعنی کون سے قبیلے کے ہو. قال قلت من دوس, کہا میں قبیلہ دوس کا آدمی. قال ما كنت ارى ان في دوس احدا فيه خير, مجھے تو نہیں لگتا تھا کہ دوس میں کوئی ایسا ہے جس میں خیر بھی ہے. میں نہیں سمجھتا تھا کہ قبیلہ دوس میں کوئی خیر والا بھی ہے, لیکن تم اس میں ہو بہت بڑی بات ہے. کیوں؟ یہ ترمذی کی روایت ہے اور مناقب میں انہوں نے اس کو ذکر کیا اور صحیح الاسناد ہے. صحابی آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, طفیل ابن عمر الدوسی, اور آ کے کیا کہا, اے اللہ کے رسول میں نے قبیلہ دوس کو بہت دعوت دی لیکن ان دوسا قد عبت وعصت, قبیلہ دوس نے دعوت کا انکار کر دیا اور حق کا انکار کر کے نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیا, اب بدعا کرو اس کے لیے. ان کو کتنی تلتل ہوتا ہوگا اندر سے, کتنی تڑپ ہوئی ہوگی, ستا کے جینا حرام کر دیے ہوں گے ان کا, اتنا دعوت دے کے تھکے. کہا نہیں مانتے وہ لوگ, آپ بدعا کرو ان کے لیے. آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے, لوگوں نے سمجھا آپ قبیلہ دوس برباد ہو گیا. آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی, اللہم اہدی دوسا واتی بہم, اللہم اہدی دوسا واتی بہم, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اسے لے آ, اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اسے اسلام میں لے آ, اس کو لے آ. اللہ دعا کی, بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے. آپ بد دعا کر دیتے تو, آپ نے بد دعا نہیں کی, آپ نے ہدایت کی دعا کی ان کے لیے. اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ آئے, اس تب تک نہیں تھے وہ, سوچئے. تو اس کے بعد جا کے پھر انہوں نے دعوت دی اپنی قوم میں. تو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں جو قبیلہ دوس کے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب آئے تو پھر آ گئے اور سائے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور آپ کی ہر طرح سے خدمت کرتے، اور اس خدمت سے مقصود آخرت کی نجات اور علم کا حصول اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحیح، آپ کی صحبت ان کو چاہیے تھی کہ آپ کی صحبت ملے، صحبت صالحہ ملے آپ کو. کہتے ہیں انہ کان، ان کی روایت میں فرماتے ہیں انہ کان یحمل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اداوۃ لوضوئہ وحاجتہ، کہ آپ کے وضو کا پانی اور آپ کی حاجت کے لیے وہ پانی لے کر ہمیشہ برتن لے کر آپ کے ساتھ میں جایا کرتے تھے. یعنی جب بھی آپ کو وضو کی ضرورت ہوتی پانی لے کے آتے، جب بھی آپ کو پیشاب پاکانے کی حاجت ہوتی آپ کا پانی لے کے چلتے، اتنی خدمت آپ کی کرتے تھے. فبینما ہوا یتبعہ بها، ایک مرتبہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے پانی لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، فقال من هذا، رات کا وقت ہوگا، آپ نے پوچھا کون ہے کون ہے، فقال انا ابو ہریرہ، کہا میں ابو ہریرہ ہوں. قال ابغینی ابغینی احجارا استنفض بها، کہا جاؤ میرے لیے پتھر ڈھونڈ لاؤ میں اس سے صفائی تاکہ میں اس سے استنجا کروں. ولا تأتني بعظم ولا بروثة، اور دیکھو ہڈی مت لانا اور گوبر مت لانا، گوبر کا ٹکڑا مت لانا صفائی کے لیے، اور ہڈی بھی مت لانا اٹھا کے. کہتے ہیں فأتيت بأحجار أحملها في طرف ثوبي، کہتے ہیں میں گیا اور میں نے کچھ پتھر ڈھونڈے اٹھائے اور میں اپنے دامن میں کپڑے میں اٹھا کے، قمیض کے دامن میں اٹھا کے آپ کے لیے لے کر آیا. حتى وضعتها الى جنبه، یہاں تک کہ میں نے آپ کے پاس وہاں اس کو رکھ دیا، آپ کے سامنے پتھر ڈال دیے. ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت، پھر میں وہاں سے ہٹ گیا اور آپ حاجت سے فارغ ہوئے اور میں چلا. اذا فرغ مشيت، میں چلنے لگا. فقلت، اب جب آپ نے کہا کہ پتھر لاؤ، ہڈی مت لانا، گوبر مت لانا، اب ان کے دل میں بات آئی واقعی کیا ہے. دیکھیے علم کی ہرس تھی ان کی، جب چلنے لگے فارغ ہو گیا واپس لوٹے تو کہا کہ فقلت ما بال العظم والروثة، کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ ہڈی اور گوبر کیوں نہیں، ہڈی اور گوبر کیوں نہیں. قال هما من طعام الجن، آپ نے کہا یہ جنات کا کھانا ہے. ہڈی کیا ہے؟ جنات کا کھانا. اور گوبر کیا ہے؟ ان کے جانوروں کا کھانا. وانه اتاني وفد جن نصيبين، اور میرے پاس نصیبین کے جنات آئے تھے. ونعم الجن، اور کیسے اچھے جن تھے وہ، جن اچھے بھی ہوتے ہیں. فسألوني الزاد، تو انہوں نے مجھ سے زاد یعنی کھانے کی چیز کے بارے میں پوچھا یا طلب کی. فدعوت اللہ لہم، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی. اللہ یمر بعظم ولا بروثة الا وجدوا علیہا طعاما، کہ وہ جس ہڈی پر سے گزریں، جس گوبر پر سے گزریں تو وہ ان کے لیے غذا بن جائے. ہڈی پر سے گزریں تو وہ کیسی ہو جائے گی؟ کھانے لائق ان کے لیے ہو جائے گی. اور گوبر پر سے گزریں گے، ابو داؤد کی روایت میں کہ ان کے جانوروں کے لیے کوئلہ، یہ گوبر جو ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ کھانا ہو جائے گا. اس کو امام البخاری نے صحیح بخاری میں روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، اور اتنا جو علم حاصل کیا انہوں نے، رات دن پیشاب پاکانے کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں، وضو کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں، ساتھ میں چل رہے ہیں، کہیں دے کے جا رہے ہیں تو پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اس طرح سے آپ کے ساتھ ہوتے ہوتے ایک ایک بات پوچھ پوچھ کے انہوں نے کیا کیا، آپ سے جمع کیا اور اتنا سارا بڑا ذخیرہ حدیث کا جمع کیا. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے بہانے وہ علم کی باتیں آپ سے پوچھا کرتے تھے. اس لیے طالب علم میں کیوریوسٹی، علم کی طلب ہونا چاہیے. جہاں انسان میں تجسس اور شوق نہ ہو علم کا، وہاں علم نہیں آتا ہے. تو علم کا شوق آدمی میں ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ادب کرتے تھے، سارے صحابہ کرتے تھے. کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقیہ فی بعض طریق المدینہ وہو جنب، کہتے ہیں میں جنابت کی حالت میں تھا، غسل کی حاجت مجھ کو تھی اور میں راستے سے جا رہا تھا کسی کام سے، اور راستے میں مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے. کہتے ہیں جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آ رہے ہیں اور میں جنابت کی حالت میں، مجھ کو ابھی نہانے کی ضرورت ہے، غسل کی ضرورت ہے، کہتے ہیں فن خنس تمین ہوں, میں وہاں سے کھسک گیا, آپ کو دیکھا تو میں وہاں سے کیا ہو گیا, وہاں سے کھسک گیا, غائب ہو گیا وہاں سے. فدہ بفقتا سلسم مجا, اور وہاں سے جب غائب ہوئے جا کے غسل وسل کر کے پھر آپ کے پاس آ کے بیٹھے. ایک روایت میں کہ آپ نے مسافہ کے لیے ہاتھ بڑھایا, وہ کسی طرح سے نکل کے مسافہ نہیں کر کے بھاگے وہاں سے, اور پھر جا کے غسل کر کے آ کے پھر آپ سے آ کے ملے. فقال اين كنت يا ابا هريره, آپ نے پوچھا ابو هريره کہاں تھا تو, کہاں گیا, کیوں گیا ایسا, کہاں گیا تو. قال كنت جنبا, کہا اللہ کے رسول میں جنوبی تھا. فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره, اور کہا اللہ کے رسول مجھ کو بہت برا لگا کہ میں جنابت کی حالت میں ہوں, میں طہارت کی حالت میں نہیں ہوں, اور میں آپ کے ساتھ بیٹھوں, نبی کے ساتھ میں بیٹھوں, ایسی حالت میں مجھ کو غسل کی حاجت ہے, میں نبی کے ساتھ میں مسافہ کروں, نبی کے ساتھ میں اٹھوں بیٹھوں, مجھ کو برا لگا ادب کی وجہ سے, تو میں بھاگا وہاں سے, آپ سے مسافہ بھی نہیں کیا میں نے. فقال سبحان اللہ, آپ نے کہا سبحان اللہ, ان المسلم لا ينجس, آپ نے کہا سبحان اللہ, مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے, اگر اس حالت میں بھی تو ہاتھ ملا لیتا تو ناپاک تھوڑی تھا, تو جنابت کی حالت میں تھا لیکن ناپاک نہیں تھا. تو بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں, میں ناپاک ہوں. مسلمان ناپاک ہوتا ہے نہیں, وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے, وہ جنابت کی حالت میں ہوتا ہے لیکن ناپاک مسلمان نہیں ہوتا ہے, کتنا بھی اس کو غسل کی حالت ہو وہ ناپاک نہیں ہوتا ہے. ناپاک کس کے بارے میں اللہ نے فرمایا, انما المشرکون نجس, اللہ نے کیا فرمایا, مشرکین نجس ہیں. وہ بھی نجاست کون سی ہے, چھونے والی نہیں, وہ عقیدے کی نجاست ہے. تو مسلمان نجس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, مسلمان کبھی نجس نہیں ہوتا ہے چاہے اس کو کتنی غسل کی حاجت کیوں نہ ہو. اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. تو یہ آپ کا بہت ادب کرتے تھے تعظیم, اور سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ اتنے بڑے نبی اور میں ایسی حالت میں, اور آپ سے مسافہ کرنا میری اوقات ہے کیا, ویسا بھی میں کتنا چھوٹا, اور ایسی حالت کون سی غسل کی, اور اس میں نبی کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا بہت بری بات ہے, تو سیدھا وہاں سے کھس کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے, تعظیم کرتے تھے, آپ کا احترام کرتے تھے. حدیث کا شوق کتنا تھا, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حدیث کے شوق کی گواہی دی ہے, اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ, کہا میں نے کہا اے اللہ کے رسول, من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ, قیامت کے دن آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا. ہم اس کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی سفارش کریں گے, ہم شفاعت کو مانتے ہیں. پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا آپ کی سفارش کا, شفاعت کا. آپ نے کیا فرمایا, فقال لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک, مجھ کو معلوم تھا اے ابو ہریرہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا یہ بات, مجھ کو معلوم تھا, میرا گمان تھا. ظننت, عربی زبان میں ظننت یقین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. انی ظننت انی ملاق حسابیہ, قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا, میرا گمان تھا کہ حساب ہونے والا ہے قیامت کے دن. گمان ہے قیامت آنے والی, آپ کو قیامت آنے والی میرا گمان ہے, ہو سکتا ہے کہ یقین ہے, یقین ہے. تو گمان یقین کے معنی میں بھی عربی میں آتا ہے, علماء نے یہی بات یہاں کہی ہے. تو مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ تجھ سے پہلے یہ بات کوئی پوچھنے والا نہیں. کیوں ایسا, کیوں ایسا آپ کو یقین تھا؟ آپ فرماتے لما رأیت من حرصك علی الحدیث, تمہاری جو حدیث کی حرص میں نے دیکھی ہے اس سے مجھ کو یقین تھا کہ تم ہی پوچھو گے. حدیثوں کی طلب, حدیث کی حرص, حدیث معلوم کرنے کی جستجو جو تمہارے اندر میں نے دیکھی, اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ تم سے پہلے یہ بات کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ نے پھر جواب دیا, اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ, قیامت کے دن میری سفارش کا سب سے زیادہ حقدار آدمی وہ ہوگا جس نے خالص دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو, اس کی گواہی میں کوئی کھوٹ ہونا نہیں چاہیے, خالص دل سے, ایسے دل سے جس میں اخلاص ہو, ریا نہ ہو, جس میں توحید ہو, شرک نہ ہو. یہ خالص من قلبی کے کیا مطلب ہے, خالصا من قبل نفسه کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص ہو، ریا نہ ہو، توحید ہو، شرک نہ ہو، اس دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہا ہو، تو ایسا آدمی سب سے زیادہ میری سفارش کا حقدار قیامت کے دن ہوگا. یہ میں نے جب تیرے اندر ہرس دیکھی حدیث کی، مجھے یقین تھا تو ہی پہلے پوچھنے والا سب سے. اس سے کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک، اب اس میں حدیث کے فوائد اگر ہم دیکھیں گے بہت ساری چیزیں ہم کو معلوم ہوں گی. نمبر ایک، طالب علم کی دلجوئی کرنا چاہیے. ہاں مجھ کو معلوم تھا تو ہی پوچھے گا اس لیے کہ تو بہت لائق ہے. تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو انکریج کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو معلم اس کی تعریف کرے، اس سے کیا ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی اس کو کرنا چاہیے، اس کو انکریج کرنا چاہیے. یہ طریقہ بھی ہم کو حدیث سے ملتا ہے کہ طالب علم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انکریج کرنا چاہیے. دوسری بات یہ، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کو حدیث کہنا چاہیے. آپ نے کیا فرمایا، صحابی کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ مجھ کو یقین تھا کہ یہ حدیث تم سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا. کیوں؟ تمہاری حدیث کی حرص کی وجہ سے میں نے جو تمہیں دیکھی ہے. تو معلوم ہوا کہ حدیث کو حد کوئی بولے، حدیث کو حدیث کیوں بولتے، دلیل دو. تو ہم کیا کریں گے، کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی حدیث کو کیا کہا ہے، حدیث. تو اس لیے ہم اس کو کیا بولتے ہیں، حدیث بولتے ہیں. سمجھ میں آئے؟ تو یہ دلیل ہے. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے کتاب الرقاق میں اور اسی طرح سے کتاب العلم میں. تو حدیث کے علم کا شوق ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ تھا. اس کا گواہ کون ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آ گیا اس کے بعد کسی اور کی مجال نہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہے، لہذا ان کے شوق کی دلیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. بلکہ ان کے لیے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے. خود فرماتے ہیں، یا رسول، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، انی سمعت منک حدیثا کثیرا فانساہ. کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ سے بہت ساری حدیثیں سنی ہیں لیکن میں بھول جاتا ہوں، میں حدیثیں بھول جاتا ہوں. قال ابسط رداءک، کا تمہاری چادر بچھاؤ، چادر اوڑھتے ہیں بچھاؤ اس کو. فبسط، کہتے میں نے چادر بچھائی. فغرف بیدہ فیہ، آپ نے کچھ اس طرح سے کر کے اس میں چادر کو جمع کیا اور اپنے ہاتھ سے کچھ اس میں اس طرح سے کیا جیسے کوئی آدمی کچھ پانی لیتا ہے وضو کرتے وقت دونوں ہاتھوں سے چلو اٹھاتا ہے، اس طرح سے دونوں ہاتھ سے کرتا ہے آدمی غسل کے وقت میں، تو آپ نے اس طرح سے کچھ کر کے اس میں ایسا کیا. ثم قال ضمہ، اس کے بعد کیا کیا، چادر اٹھا کے ایک روایت میں اور آپ نے ایک روایت میں کہ آپ یہاں جیسے ہے، آپ نے کہا اس کو اٹھاؤ اپنے سینے سے لگاؤ اس کو. وہ چادر اٹھا کے انہوں نے کیا کی، سینے سے لگایا، آپ نے اسے اٹھا کے ان کو دیا، لگاؤ اس کو سینے سے. کہتے فضممتہ، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اس چادر کو جو آپ نے دی تھی مجھ کو. کہتے فما نسیت حدیثا بعد، کہتے اس کے بعد سے آج تک ایک حدیث بھی میں نہیں بھولا. یعنی صرف، یعنی دیکھیے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا کیا تھا، دعا کر کے ایسا کچھ کر کے آپ نے اب کیا کیا، اللہ کو معلوم. آج ہم کریں تو چلتا، بیٹے کے لیے آپ کر نہیں سکتے، وہ نبی کا معاملہ ہے، ورنہ علماء ہر زمانے میں تو کچھ نہ کچھ کرتے تھے. ہم کو نہیں معلوم کیا کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے. اگر یہ چیز اوروں کے لیے بھی ہوتی تو آپ سکھاتے تم بھی اور شاگردوں کو ایسا کرنا، ورنہ فوراً قوم اس پہ عمل کرنا شروع کرتی جیسے فاتحہ پہ کرتی ہے. ایک صاحب بولنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فاتحہ کا مل گیا ہم کو دلیل، کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹ، یعنی کھانا کم ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ ہم اونٹ ذبح کرتے ہیں، تمہوں نے کہا نہیں آپ مت کرو، کیا کرو، کھانا جمع کرو اور آپ دعا کرو اللہ سے برکت کی. آپ نے سارا جمع کیا اور دعا کی. اب اس سے لوگ کس کی دلیل لے رہے ہیں، فاتحہ کی. کیا پڑھے آپ کو، کہاں سے معلوم ہوا، فاتحہ ہی پڑھے، اس میں سورہ یاسین پڑھے، سورہ مریم پڑھے، سورہ جن پڑھے، کیا پڑھے، آپ کو کیا معلوم، سورہ فاتحہ پڑھے ہوں گے نا، کیوں، اتنی بڑی سورت ہے نا، اتنی زبردست ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھے، کلمہ اس سے زبردست ہے نا، اسلام میں آنے کے لیے کلمہ ہے، سورہ فاتحہ پڑھا کے مسلمان بناتے، پڑھو فاتحہ دو، نہیں کلمہ پڑھاتے. اور نکاح کرتے ہو کیا پڑھاتے آپ، نکاح کراتے تو دولہے کو کیا کراتے، پانچ کلمے پڑھاتے، فاتحہ دیتے ادھر لو اس کے اوپر فاتحہ، تو دولہے کے اوپر، اب دلہن پہ بھی ایک دے دو، کھاؤ دونوں کو. آدمی اپنی طرف سے کچھ بھی نہ نکالے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معاملہ تھا، یہ تعلیمی چیز نہیں تھی، یہ معجزاتی چیز تھی، یہ آپ کے ساتھ معاملہ تھا. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں بتایا آپ نے کیا پڑھا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے نہیں بتایا آپ نے کیا کہا. تو یہ خاص معاملہ تھا. تو فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں آج تک کوئی بات بولا، ظاہر بات ہے پھر ان کا اتنی حدیثیں بیان کرنا کوئی تعجب کی چیز نہیں، کیونکہ بھول رہی نہیں وہ، کیونکہ اسپیشل کیس ہے، یہ اسپیشل کیس ہے، ڈیٹا لاس نہیں ہو رہا ہے یہاں پہ، کوئی وائرس نہیں ہے، ایک دم ڈیٹا سیکیور ہے ایک دم. کیوں؟ نبی کی دعا ان کے لیے، نبی کا خاص معاملہ ان کے لیے. اس کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ان کا بعض لوگوں کی شکایت تھی، بعض لوگ کہتے تھے اتنی حدیث کیسے بیان کرے، اس زمانے میں بھی لوگ بولتے تھے. دیکھیے جس کے پاس علم ہے وہ بیان کرے گا، اور اس کا زیادہ بیان کرنا اس کو غلط ثابت نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ سچ بول رہا ہے. کسی کو اگر 100 بات معلوم ہے اور کسی کو ایک ہی بات معلوم ہے، وہ ایک بات بول رہا ہے، وہ 100 بول رہا، تو زیادہ بولنا غلط ہوتا ہے؟ نہیں، جس کو زیادہ معلوم ہے وہ زیادہ بولے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت حدیث بیان کرتا ہے، ذرا سنبھالو، اتنی حدیث بیان نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کا اعتراض لوگوں کا تھا، کہتے ہیں اکثر ابو ہریرہ، ابو ہریرہ تو بہت ہی حدیثیں بیان کرنے لگ گیا ہے. ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا، کہتے ہیں اگر قرآن کی 2 آیتیں نہیں ہوتی اللہ کی کتاب میں تو میں کبھی کوئی حدیث بیان نہیں کرتا. 2 آیتیں ہیں، کیوں اتنی حدیثیں بیان کی انہوں نے؟ سوال یہ ہے کیوں حدیثیں بیان کرتے تھے؟ کہتے ہیں 2 آیتیں اگر قرآن کی نہیں ہوتی میں حدیث بیان نہیں کرتا. کیا آیتیں ہیں؟ انہوں نے آیتیں پڑھ کے سنائی، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب میں جو ہم نے باتیں نازل کی ہیں، دلائل اور ہدایت کی چیزیں، اس کو ہمارے واضح کرنے کے بعد چھپا دیتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی لعنت، ان پر اللہ کی لعنت، اولئک یلعنہم اللہ اور ویلعنہم اللاعنون، اور سارے لعنت کرنے والے فرشتے اور صالحین اور سب اس پر لعنت کرتے ہیں. کہا کہ اس کے لیے میں بیان کرتا ہوں، پھر اس میں آگے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، ہاں مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اور پھر جو چھپایا تھا اس کو بیان کر دیں تو ایسوں کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. معلوم ہوا یہ 2 آیتیں تھیں جو مجبور کرتی تھی ان کو کچھ چھپانا نہیں، جو بھی نبی کی بات تو نے سیکھی بتا، چھپا مت ورنہ تیرے پر لعنت ہوگی. یہ ڈر تھا جس کی وجہ سے حدیث بیان کرتے تھے کہ ایک بات بھی نبی کی چھپی نہ رہے، واقعی جس سے لوگوں کے دین کا حرج ہوتا ہے. تو اس لیے وہ اتنی حدیثیں بیان کرتے تھے. اور کہتے ہیں کہ ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، اور ہمارے جو مہاجر بھائی تھے ان کو بازاروں میں بزنس کی وجہ سے یہ بزی رہتے تھے، بازاروں میں بزنس کرتے تھے، بزی رہتے تھے. وان اخواننا من الانصار کان یشغلہم العمل فی اموالہم، اور ہمارے جو انصار بھائی ہیں یہ اپنے مالوں میں، اپنے جانوروں میں، کھیتی میں، مویشی جتنے ان کے پاس تھے یہ ان میں بزی رہتے تھے. لیکن وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِبْعِ بَطْنِهِ، اور یہ جو ابو ہریرہ ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بھوکے پیٹ کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا. اور وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور یہ وہ باتیں دیکھتا تھا جو انہوں نے ان سے رہ جاتی تھی، ان مجلسوں میں یہ ہوتا جس سے وہ رہ جاتے تھے، اور وہ یاد کر لیتا تھا جو ان کی یاد میں نہیں رہتا تھا. کہ ان کی صحبت بھی زیادہ اور ان کی یادداشت بھی زیادہ، ڈبل پلس پوائنٹ ان کا تھا، زیادہ ٹائم ساتھ میں رہ رہے ہیں اس لیے وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو دوسروں سے رہ جاتی ہیں. گھر کو گئے تو مرکہ کیسا تھا، ایک دن رہتے تھے دوسرے دن ان کا ساتھ ہی پڑوسی آتا تھا، ایک دن چھٹی لیتے تھے ایک دن آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن ابو ہریرہ ہر وقت ساتھ میں، ہر وقت ساتھ میں، تو زیادہ مجلسیں انہوں نے دیکھی. اور اوپر سے بونس پلس پوائنٹ کیا ہے، نبی کی دعا بھی ان کے لیے کیا ہے، بھولے نہیں. اب زیادہ ہی زیادہ ہونا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بات تھی اس وجہ سے مجھ کو حدیث سے یاد ہے, ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے گھڑ کے بیان کر رہا ہوں. اس کو امام البخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. اب ظاہر بات ہے ایک آدمی جب اتنا زیادہ ساتھ رہے گا, اب کوئی بھی آدمی فوراً کیا پوچھتا ہے یہ کام کیا کرتے تھے, پھر بزنس کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے, یہ کام نہیں کرتے تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ایک بڑے کام کے لیے وقف کیا تھا جو دوسرے نہیں کرتے تھے. اور ایسے اور بھی لوگ تھے اصحاب صفہ, اپنے آپ کو انہوں نے دین کے علم کے لیے وقف کر دیا تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو دین کے علم کے لیے کیا کیا تھا, وقف, اپنا واقعہ بیان کا وقف کیا. تو کیا حال ہوگا جانتے ہیں, کچھ باغ تو نہیں تھے ہر ایک کے پاس سونے کے, سونے کے پھل لگے ہوئے, اس کے اندر توڑا بیچ کے آیا اور کھایا پیا خوش ایک دم. محل ان کے پاس تھے, ملینئر اور بلینئر اور ملٹی ملینئر تھے یہ لوگ نہیں, یہ لوگ غریب لوگ تھے, سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے, سب چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے. اور جو آدمی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آتا ہے اس پر کیا گزرتی اس کو معلوم ہے. اپنا قصہ خود بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں کان یقول, وہ کہتے تھے اللہ الذی لا الہ الا ہو, اس ذات کی قسم جس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, ان کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع, بھوک سے ایسا میرا حال ہو جاتا تھا کہ میں اپنا پیٹ زمین سے لگا کے پڑا رہتا تھا. بھوک کے وقت میں پیٹ درد, پیٹ جو ہے اتڑیاں خود ایک دوسرے کو چبانے لگتی, واقعی جب بھوک لگتی ہے آدمی کو, اور جو بھوکا رہتا ہے اس کو معلوم ہے بھوک کیا ہے, اتڑیاں ایک دوسرے کو چبانا شروع کرتی ہیں, ایسا لگتا ہے اندر سے بھوکا رہ کے دیکھنا چاہیے ایک دم بھوکا. روزے والا بھوکا میں سمجھتا ہوں ہمارا ایوریج بھوک ہوتی جو سحری اور افطار میں ایڈجسٹ ہو جاتی ہے. ہمارا روزہ دراصل سحری ہضم کرنے کا روزہ ہوتا ہے. واقعی آدمی بھوک ایک دن کبھی کر کے دیکھے کہ ایک دم, جس دن سحری نہیں کی اس دن معلوم پڑتا ہے آدمی کو ہاں روزہ کس کو بولتے ہیں. وہ کبھی کبھار ہوتا ہے جو روزہ کس کو بولتے ہیں معلوم پڑتا ہے آدمی کو. اتنا زیادہ تکلیف, کہتے ہیں میں اپنا پیٹ زمین سے چپکائے پڑا رہتا تھا ایک دم بھوک کی وجہ سے. وَإِن كُنتُ لَأَشَدُّ الْحَجَرَ وَلَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ, اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا بھوک کی وجہ سے, یعنی بیلنس ہونے کی وجہ سے جھکے نہیں آدمی, اس کے لیے تھوڑا سا بوجھ تو کچھ تو ایک دم ایمٹی کہ ہوا کے ساتھ آدمی چلنے لگ جائے, کچھ تو وزن آدمی کے اندر ہو, کچھ تو بیلنس کرنے کے لیے آدمی کے پاس ہو. تو آدمی وہ کیا کرتے تھے, پیٹ پر کپڑے میں سب پتھر لے کے باندھ دیتے تھے, تھوڑا وزن تو رہے, کچھ کچھ تو آدمی کے پاس طاقت قوت رہے چلنے کے لیے. تو ایسا پتھر وہ لوگ باندھتے تھے پیٹ پہ کہ ہاں پیٹ پہ کچھ ہے اس طرح سے. وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمْ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ, میں ایک دن اب بھوک لگی کہ مانگنے والے لوگ تو یہ تھے نہیں, بڑے غیرت مند لوگ تھے, تو کہتے ہیں کہ اب بھوک تو بہت لگی ہے اور کھانا نہیں کھانے کے لیے, تو کہتے ہیں میں ایک ایسی جگہ جا کے بیٹھ گیا جہاں سے لوگ آتے جاتے تھے, مسلمان چلتے پھرتے آتے جاتے تھے, تو میں جا کے ایک جگہ بیٹھ گیا جو لوگوں کا آنے جانے کا راستہ تھا. فمر ابو بکر, وہاں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزری ہے. فَسَأَلْتُهُ عَنْ آیَةٍ مِّن كِتَابِ اللَّهِ, تو میں نے اسے پوچھا قرآن میں وہ جو آیت ہے اس کا کیا مطلب ہے, اس کی کیا تفسیر ہے. میں نے اسے پوچھا, کہتے ہیں مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ, میں نے ان کو جو پوچھا اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھ کو معلوم نہیں تھا, میں نے ان کو پوچھا اس لیے بات سے بات بنے گی, بولیں گے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے, چلو گھر پہ جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے بیٹھ. اس کے لیے میں نے اس کو آیت ان سے پوچھی کہ اسی بہانے صحابہ کا عام معمول تھا, صحابہ کا عام معمول تھا کہ کوئی مل جاتا اس کو لے جاتے اپنے گھر پہ, بکری وغیرہ کچھ ہوتی ذبح کر دیتے اور فوراً لا کے گرم بھونی ہوئے سب کھا اچھے سے. جن کے پاس ہوتا تھا مالدار ہوتے تھے, وہ مال کو اپنے ان کا مال ان کے جمال میں استعمال نہیں ہوتا, بڑے مہنگے جوتے ہزار کے, دیکھا 2000 کے ہیں, پاؤں میں پہننا ہے کب سر میں پہننا ہے اس کو, اتنے مہنگے لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں, اللہ کے بندوں اتنا ہزاروں سے فضول خرچی, لوگ بھوکے کتنے ہیں, کتنی بیوہ ہیں, کتنی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, اور آپ اسراف کر رہا آدمی اتنا. یہ بٹن معلوم کتنے کا ہے, 500 روپے کا ایک بٹن ہے, پانچ کیا کرے گا, اس کو نکلے گا تو مر جائے گا, کیا ہے یہ, کوئی فائدہ ہے اس کا, فضول خرچی ہم آج اس میں پڑے ہوئے ہیں. صحابہ ایسے تھے سخی تھے, لیکن اب اس دن ان کا امتحان تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, اس صاحب کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے مطلب بتایا اور وہ چلے گئے. فمر ولم يفعل, انہوں نے کھانے کے لیے دعوت نہیں دی اور وہ چلے گئے, بیٹھے رہے ادھر. کہتے ہیں ثم مر بی عمر, اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی واسطے, اور بھی لوگ گزرے ہوں گے. دوسرا جو ایسے لوگ کھلانے والے لوگ, ان میں سے حضرت عمر بھی آئے. کہتے ثم مر بی عمر فسألته عن آية من کتاب اللہ, میں نے ان سے کوئی اور آیت بھی پوچھی, وہ آیت ہے اس کا ذرا بتاؤ کیا ہے اس کا. تو ثم مر بی, کہتے ہیں ما سألته الا لیشبعنی, فمر ولم يفعل. کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ مجھ کو لے جائیں گے اور کھلائیں گے, پوچھیں گے, دیکھ کے پوچھیں گے کیا حال ہے, بھوکا ہے کیا, کھانا کھایا, کیوں ایسا حال ہو رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, کھایا نہیں کھایا. میں نے کہا تو چل میرے ساتھ کھائیں گے, چلو یہاں سے لے جائیں گے. میں یہ سوچ رہا تھا, مانگ نہیں رہا تھا, لیکن وہ بھی آئے کچھ کام سے, وہ بھی جلدی میں ہوں گے, انہوں نے بتایا ایسا ایسا ہے اور وہ بھی چلے گئے. کہتے ثم مر بی ابو القاسم, پھر ابو القاسم آئے. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فتبسم حین رآنی, کہتے آپ نے اس کو دیکھا مسکرائے. اچھا, کہتے آپ اس کو دیکھ کے مسکرا دیے جب اس کو دیکھا. یہاں کیوں بیٹھا معلوم ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے. وعرف ما فی نفسی وما فی وجہی, جو میرے جی میں بات تھی اور جس غرض سے میں بیٹھا تھا اور میرے چہرے سے وہ دکھائی دے رہا تھا, آپ نے اس کو بھانپ لیا. ثم قال یا بہر, اے بلی والے, آپ نے کہا یا بہر. آپ اباہر بولتے تھے اور ابو ہریرہ بھی بولتے تھے, تو ہریرہ چھوٹی کوئی تو ہر بلے کو کہتے ہیں, میل فیمیل, ہررا فیمیل کو کہتے ہیں. تو یا بہر, میل والا بولتے تھے, فیمیل والا نہیں. یا ابہر قلت لبیک یا رسول اللہ, جب آپ نے کہا اے ابو ہریرہ اے ابہر, کہا کہ لبیک, ہاں حاضر ہوں اللہ کا. اب سمجھ گئے, اب تو اپنا جانے کا وقت, دعوت آ گئی اپنے کو. قال لبیک یا رسول اللہ, قال الحق, چل الحق, چل میرے ساتھ. ومضى فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي, آپ میرے ساتھ, میں آپ کے ساتھ ہو گیا. ہم چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, میں آپ کے پیچھے پیچھے پیچھے, اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے اور آپ نے اجازت لی اور میں نے بھی اجازت لی, مجھ کو اجازت ملی, میں بھی آپ کے گھر میں انٹری میری ہو گئی. فدخل فوجد لبنا فی قدح, جب آپ گھر میں گئے تو آپ کے پاس سامنے ایک دودھ کا برتن لایا گیا, ایک برتن پیالہ, اس کے اندر کیا تھا؟ دودھ. فقال من اين هذا اللبن, آپ نے سوال پوچھا کہاں سے آیا یہ دودھ, یہ نہیں کہ فوراً اٹھا کے پی لیں, آپ پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے ہے کھانا, یہ کیا ہے, کون سا کھانا ہے, مطلب صدقہ ہے, یہ ہدیہ ہے, کیا ہے, کیونکہ صدقہ آپ کے لیے کیا تھا؟ حرام تھا, صدقہ آپ نہیں کھاتے تھے, لیکن ہدیہ کھاتے تھے. آپ نے پوچھا کہاں سے آیا یہ, کھانے کی تحقیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. من اين هذا اللبن, علم غیب تھا, من اين هذا اللبن, کہاں سے آیا یہ دودھ. قالوا اهداه لك فلان او فلان, فلان شخص نے یا فلان خاتون نے آپ کو یہ ہدیے میں بھیجا ہے. قال ابہر, آپ نے کہا اے ابو ہریرہ اے ابہر. قلت لبیک یا رسول اللہ, اب ان کو لگ رہا ہے ٹائم آ گیا اپنا ایک دم, تو کہا لبیک یا رسول اللہ. قال الحق الى اهل الصفتی فادعوهم لی, اب یہ ایک نئی پرابلم آ گیا. کیا کہا؟ جاؤ اور اہل صفہ کو لے کر آؤ. پینا کس کو ہے؟ جان ان کی اس میں ہے. اور کہا کہ جاؤ ان کو بلا کے لے کے آؤ. اب سامنے کتنا ہے؟ پیالہ. اور پبلک ادھر کتنی ہے؟ تقریباً 70 لوگ وہاں پہ تھے. جاؤ صفہ والوں کو بلا کے لے کے آؤ کہ الحق الى اہل صفتی فدعوہم لی, جاؤ ان کو, کیونکہ جیسے یہ بھوکے ویسے وہ بھی ہیں, کچھ آپ کے پاس آ جاتا آپ اس میں سے لوگوں کو کھلاتے تھے. وہ بھی پڑے رہتے تھے بیچارے, جو بھی علم سیکھتے تھے, مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا تھا اس میں پڑے رہتے تھے, آیا آیا کھایا, نہیں تو بھوک, اسی طرح سے سو جایا کرتے تھے. کسی صحابی کے باغ میں کچھ کھجوریں آ جاتی تھی, وہ لا کے وہاں لٹکا دیتا تھا, لوگ اس سے توڑ کے کھا لیتے تھے, تہبند باندھ لیتے تھے, پھر بیٹھ گئے حدیث کے درس میں, پھر سنتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. کبھی بھوک, کبھی پیاس, کبھی کیا, کبھی کیا, اسی حال میں پڑے رہتے تھے, نبی کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے. دوسروں کی ذمہ داری, بیچارے دوسرے چلے جاتے تھے اپنے کام میں, ان کی طرف سے یہ فرض کفایہ کے طور پر یہ ذمہ داری نبھاتے تھے. علماء نے مدرسوں کو اسی سے استنباط کیا ہے کہ کچھ لوگ ہمیشہ پڑھے رہے علم کے لیے. بہرحال آپ نے فرمایا جاؤ اہل صفا کو بلا کے لاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل صفا تھی اضیاف الاسلام. اہل صفا کون تھے؟ کہتے ہیں اسلام کے مہمان تھے. لا یأبون الى اہل ولا مال ولا على احد. یہ کسی ان کا مدار کسی مال پر نہیں تھا, ان کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی, ان کے کوئی رشتہ دار مدینہ میں نہیں تھے, اور ان کا کوئی بھی نہیں تھا کوئی سہارا ان کا مدینہ میں ظاہری اعتبار سے نہیں تھا. اذا اتته صدقۃ بعث بها الیہم ولم يتناول منها شیئا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقہ آ جاتا آپ ان کے پاس بھیج دیتے تھے کھانے کے لیے اور آپ اس میں سے نہیں کھاتے تھے. وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا. اور جب آپ کے پاس ہدیہ آتا تو آپ ان کو بلا لاتے یعنی ان کو بلواتے اور آپ اس میں سے خود بھی کھاتے ان کو بھی کھلاتے. فَسَأَنِي ذَلِكَ. تو مجھ کو جب میں نے سنا آپ نے کہا جاؤ صفا والوں کو بلا کے لاؤ, مجھ کو بہت برا لگا. مجھ کو کیا ہوا؟ فَسَأَنِي, بہت برا لگا. کیوں؟ فَقُلْتُ, میں نے اپنے دل میں کہا وَمَا هَذَا اللَّبْنُ فِي أَهْلِ صُفَّةِ, یہ دودھ اور اہل صفہ کا اس میں کیا ہوگا, اتنے سے دودھ میں اہل صفہ کا کیا ہونے والا ہے, اس کا ان کا کیا جوڑ ہے. كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبْنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا. میں اس کا زیادہ حقدار تھا, پہلے تو میں آیا نا یہاں پہ, میں زیادہ حقدار تھا اس کا کہ سب سے پہلی نظر کس کی پڑی اس پہ؟ میری پڑی, میں ہوں یہاں پہ, اور میں اگر پیتا مجھ کو طاقت ملتی, اب کیا ہونے والا ہے, مجھ کو بھی ملنے والا نہیں. اہل صفہ کیا کریں گے پی کے, اتنے سارے لوگ ہیں ان کو کیا کام آئے گا. میں اگر اکیلا پی لیتا تو کچھ جان تو بنتی میری, میں زیادہ حقدار تھا اس کا, مجھ کو زیادہ ضرورت ہے اس کی, میرا حال کیا ہو رہا دیکھ رہے نہیں. کہتے میں نے دل میں ہی دل میں سوچا, کہتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِ. اور مصیبت یہ ہے کہ جب میں ان کو بلا کے لاؤں گا تو آپ بولیں گے مجھ کو دیں گے پلا ان کو, تو مجھ کو تو ملنے والا نہیں, مجھ کو ہی پلانا پڑے گا. بھوک لگی ہے مجھ کو, اور اتنا بڑا زخم, اتنا بڑا درد کہ بھوک ادھر لگی ہے اور پلا رہا ہوں میں دوسروں کو, تو آپ مجھ کو ہی کہیں گے کہ پلا ان کو ذرا, کیونکہ بلانے بھیج رہے ہیں تو پلانے کے لیے بھی کہیں گے. وَمَا عَسَىٰ أَن يَبْلُغَنِي مِنْ هَٰذَا اللَّبَنِ, اور شاید اس میں سے میرے لیے تو مجھ تک تو پہنچے گا بھی نہیں, یہ پی کے بچے گا ہی نہیں تو پہنچے گا کہاں سے. لیکن فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَكُمْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدْ. لیکن کہتے ہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کے سوا تو کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے, جو حکم آ گیا تو کرنا تو پڑے گا, چاہے جان نکلے یا کچھ بھی ہو. اب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد تو پھر حکم ماننا ہی ہے, اور کوئی رستہ نہیں ہے. جب آپ نے کہا لا تو لا, ختم. کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا. کہتے ہیں میں گیا ان کے پاس, ان کو بلایا, وہ آئے اور اجازت لے کر, فَأَذِنَ لَهُمْ, اور آپ کو نے اجازت بھی دی ان کو اندر آنے کی, وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ, آ کے وہ لوگ بیٹھ گئے گھر میں اپنی اپنی جگہ پہ. اب کیسا لگ رہا ہوں ان کو, میں مجھ کو نہیں مل رہا اور یہ آ کے بیٹھ گیا, دعوت ہے اپنی اور یہ پلانے والے ابھی ان کو, اتنی ٹرک کر کے بھی اینڈ میں آیت کون سی اور یہ آیت کا کیا مطلب ہے, اتنا گھوم پھر کے پھر مل رہا نہیں. کہتے ہیں کہ وہ آ کے بیٹھ گئے گھر میں. قال یا ابا ہر, قلت لبیک یا رسول اللہ, کہا اے ابو ہریرہ, اے ابا ہر, کہا لبیک یا رسول اللہ. قال خذ فاعطهم, کہا لے پلا ان کو, دے ان کو, لے یہ دودھ کا پیالہ پلا, اب اس صبر کا پیالہ ہو گیا ان کے لیے, پلا ان کو. قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى. کہتے ہیں کہ میں وہ پیالہ لیا, ایک آدمی کو دیتا تھا, وہ پیتا تھا پیتا تھا, اس سے پورا سیر ہوتا تھا اور یہاں تک کہ پورا اس کو بھوک مٹتی تھی, اس کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی. ثم يرد علي القدح, پھر وہ پیالہ واپس مجھ کو وہ دے دیتا. فأعطيه الرجل, پھر دوسرے آدمی کو میں پیالہ دیتا. فيشرب حتى يروى, پھر وہ بھی پیتا یہاں تک کہ سیر ہو جاتا. ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى, پھر وہ مجھ کو واپس دیتا. اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. ثم يرد علي القدح حتى انتهيت الى النبي صلى الله عليه وسلم, پلاتے پلاتے جتنے لوگ تھے سب کو میں دیتا, وہ پورا پیتا اور پینے کے بعد واپس دیتا تھا. پھر اس سے لے کے پھر دوسرے کو دیتا, وہ پیتا واپس دیتا, ایک دو تین ہوتے ہوتے اس پیالے سے کئی لوگ پیتے چلے گئے, یہاں تک کہ اب کس تک پہنچا میں, کون بچ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا. وقد رضی القوم کلهم, ساری قوم ایک دم پی کے سیر ہو گئی اس پیالے میں سے, سب پی چکے ایک دم, بس کافی ہو گیا. فاقد اخذ القدح فوضعه على يده, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا اور اپنے ہاتھ پہ رکھا, اس طرح سے ہاتھ پہ رکھا, اور فنظر الیہ, مجھ کو دیکھا, فتبسم, اور مسکرائے. آپ نے ہاتھ میں پیالہ لیا, مجھ کو دیکھا اور آپ مسکرائے. فقال ابو ہریر, آپ نے کہا اے ابو ہریر, قلت لبیک یا رسول اللہ, قال بقیت انا وانت, اب دو ہی لوگ بچ گئے, میں اور تو, ہم لوگ دو ہی نہیں بچے ابھی. قلت صدقت یا رسول اللہ, ہاں سچ ہے اللہ کے رسول, صحیح آپ اور میں ہی بچ گئے ابھی. قال اقعد, آپ نے کہا بیٹھ, فشرب, پی. فقعدت فشربت, میں بیٹھا اور میں نے پینا شروع کیا. فقال اشرب, اور پی. فشرب, پھر پیا, لے کے دیا ہوگا, پی اور پی, میں نے اور پیا. فما زال يقول اشرب حتى قلت, آپ مجھے بار بار کہتے پی پی اور پی پی, یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ میں نے کہا لا والذي بعثك بالحق ما اجد لك له مسلكا, کہا اللہ کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے, اب اس کے جانے کے لیے راستہ ہی نہیں ہے, اتنا پی چکا ہوں کہ اب جگہ پیٹ میں ہے نہیں, جائے کو جائے کہاں, اتنا دودھ یہ کہاں جائے گا, دودھ اتنا, جگہ ہی نہیں پیٹ کے اندر, جانے کے لیے راستہ ہی نہیں, اتنا یہاں تک, جہاں سے راستہ ہے راستہ ہی جام ہو گیا, اتنا پی چکا میں. قال فارنی, آپ نے کہا لا یہاں پہ, دکھا مجھ کو. فاعطيته القدح, پھر آپ نے وہ لیا. فحمد الله وسمى وشرب الفضل, آپ نے الحمدللہ کہا اور کہا بسم اللہ, اور پھر بچا ہوا آپ نے آخر میں پیا. سب سے آخر میں کس نے پیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس طرح سے ان کا معاملہ ہوا کرتی. بخاری کی روایت ہے, امام البخاری نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے کہ سب سے آخر میں کس نے پیا, کیونکہ اصول ہے ساق القوم آخرهم شربن, کہ لوگوں کو پلانے والا یعنی دودھ شربت پانی وغیرہ پلانے والا, یہ سب سے آخر میں پیے گا, اصول یہ ہے. پلانے والا کیسا پی رہا, پہلے خود ہی پیتے اس کے بعد میں دوسروں کو پی رہا, تو خود پہلے نہیں پیتا ہے, پلانے والا میزبان کیا کرے گا, سب سے آخر میں پیے گا. یہ اصول ادب ہے اسلام کا, یہ ادب ہے. اس لیے آپ نے کیا کیا, ابو ہریرہ کو پلاؤ, پلانے کے بعد جب آپ کے ہاتھ میں, آپ نے ان کو بھی پلایا, اس کے بعد آپ کو بھوک نہیں لگی ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو بھوکے ہوا کرتے تھے, آپ کے گھر میں بھی مہینہ مہینہ چراغ یعنی جلنے کے لیے کچھ تیل نہیں ہوتا تھا, چولہا نہیں جلتا تھا, کھجوریں اور پانی کھا کے دن نکالتے تھے گھر والے آپ کے. لیکن آپ نے بھی کیا کیا, پہلے ان کو پلایا اس کے بعد میں آپ نے اس کو پیا, اور اللہ کی حمد کی. دیکھیے اتنا ہونے کے بعد بھی آپ نے کیا کیا, یعنی کہا اللہ ایک پیالہ کیوں دو دے دیتا, ہم تو ایسا کریں گے نا, اے اللہ بڑا برتن ہی مل جاتا. اللہ کی مدد جب ساتھ میں ہوتی ہے تو ایک پیالہ بھی نرالا ہو جاتا ہے. ایک پیالے میں اتنے لوگ پی رہے ہیں, اور پینے کے بعد آخر میں اتنا پی پی کے بول رہے جگہ نہیں پیٹ میں میرے, اور پھر بھی اس میں دودھ باقی ہے کہ نہیں ہے, اس کے اندر دودھ باقی ہے. تو اللہ چاہے تو کم میں کم بھی زیادہ ہو جاتا ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو تو زیادہ بھی بے برکت ہو کے کم ہو جاتا ہے. اصل برکت ہے, اصل برکت ہے. آدمی میں سخاوت ہو تو اللہ کے ہاں سے برکت بھی ہوتی ہے, اور اگر سخاوت نہ ہو تو کثرت بھی قلت میں تبدیل ہو جاتی ہے. بہرحال تو یہ ان کا قصہ وہ بیان کرتے ہیں. ان کے لیے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی برکت کی دعا کی تھی. اپنا ایک قصہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرات, میں کچھ کھجوریں لے کے آپ کے پاس آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقلت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ادع اللہ فیہن بالبرکہ, ان میں اللہ سے دعا کیجئے برکت کے لیے, ان کھجوروں میں اللہ سے برکت کے لیے دعا کیجئے, اللہ اس میں برکت دے, دعا کیجئے. فضمہن, آپ نے ان کو لیا. ثم دعا لی فیہن بالبرکہ, اور آپ نے ان میں برکت کے لیے دعا کی, دعا کر کے واپس مجھ کو دے دیا. فقال علی, اور مجھ سے کہا خذہن, لے. وجعلهن في مزودك مزودك هذا او في هذا المزود, اپنے اس یعنی مشکیزے میں یا ایک جو ہے تھیلی میں اس کو رکھ, اس کو رکھ تھیلی میں رکھ اس کو اپنی, اسپیشلی ایک تھیلی میں یہ رکھنا جس پہ میں نے دعا کر کے تجھ کو دیا ہے. كلما اردت ان تاخذ منه شيئا فادخل يدك فيه فخذه ولا تنثره نثرا, جب بھی تجھ کو کھانا ہو تھیلی میں ہاتھ ڈالنا اس میں سے نکال کے کھانا, اس کو نکال کے انڈیل کے پھیلانا مت زمین میں. بھوک لگی نا تھیلی میں ہاتھ ڈالنے کا کھانے کا, تھیلی میں ہاتھ ڈالنے کا کھانے کا, اس کو خالی کر کے دیکھنے کا نہیں کتنے انسان میں ہوتا ہے نا, دیکھیں ختم کیوں نہیں ہو رہے, خالی نہیں کرنے کا اس کو, اس کو کیا کرنے کا ہاتھ ڈالنے کا کھاتے رہنے کا, اس کو نکال کے اس کو خالی مت کر. ولا تنثر ہونا قرآن کہتے ہیں فقد حملت من ذلك التمر, کتنے تھے وہ, اتنے تھے دونوں مٹھیوں میں لے کے آئے تھے, کہتے ہیں میں نے فقد حملت من ذلك التمر کذا وکذا من وسق فی سبیل اللہ, ایک وسق جو ہے تقریباً 60 کلو کا ہوتا ہے, تقریباً ایک وسق جو ہوتا ہے یہ یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے, 60 سعا کا ہوتا ہے, 60 سعا کا ہوتا ہے یعنی ایک سعا تقریباً میں سمجھتا ہوں 2.5 کلو کا ہوتا ہے, تو اتنا زیادہ جو ہے میں نے یعنی کئی کلو سے میں نے کھجوریں ڈھوئی ہیں, یعنی وہ اتنی سی جو تھیلی میری تھی اتنا کھایا ہوں کہ ٹوٹل اگر کریں گے تو کئی کلو, 60 کلو, 150, 200 کتنے کلو ہو جائے گا, اتنے کلو تک میں نے کھجوریں اپنی لے کے گھما ہوں. کہتے ہیں کدا وکدا من وسط فی سبیل اللہ فکنا ناکل منہ ونطعم, ہم لوگ جب بھی ہوتے لوگ میں بھی کھاتا لوگوں کو بھی کھلاتا اس میں سے, نکالتا دیتا, میں بھی کھاتا لوگوں کو بھی دیتا اس میں سے, کئی کلو کھایا ہم نے ختم کیے کھا کے اس میں سے. وکان لا یفارق حقوی, اور وہ جو میری تھیلی تھی میری کمر سے بندھی رہتی تھی, مجھ کو کبھی چھوڑتی نہیں تھی, یعنی وہ تھیلی میرے ساتھ ہمیشہ, ابو ہریرہ کی تھیلی وہ ہمیشہ رہتی تھی, کھجور نکالتا تھا کھاتا تھا, کھاتا لے تو بھی کھا دوسروں کو بھی کھلاتا تھا. اور حتی کان یوم قتل عثمان فانه انقطع, لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل کے دن وہ تھیلی مجھ سے چھین لی گئی, وہ مجھ سے جدا ہو گئی تھیلی. اس دن جو بھی معاملات ہوئے ان کے قتل کے دوران اور جو بھی بھگدڑ جو بھی معاملات پیدا ہوئے تو اس دن وہ تھیلی مجھ سے کیا ہو گئی, چھوٹ گئی, مجھ سے کھو گئی. امام ترمذی نے اس کو اپنی صحیح میں سنن میں روایت کیا ہے اور اس کی سند حسن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خصوصی کھانے میں بھی برکت کی تھی. ان کے علم و فضل کا کیا معاملہ ہے, علمی لیول ان کا کیا ہے, دیکھیے صحابہ کے نزدیک ان کا مقام کیا تھا. فرماتے ہیں انہ مر ابن عمر سے روایت ہے, عبداللہ ابن عمر, انہ مر ابی ہریرہ وہو یحدث عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے عبداللہ ابن عمر گزری اور ابو ہریرہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ من تبع جنازۃ فصلی علیہا فلہ قراط, جو آدمی جنازے کے پیچھے جائے اور اس پر نماز پڑھے, جنازے کی نماز میں بھی شریک ہو, اس کے لیے کیا ہے, ایک قراط ثواب ہے. اور فَإِن شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِرَاطَان, اور اگر وہ دفن تک شریک رہے, دفن تک رکا رہے, اس کے لیے دو قراط ہے, دو قراط ثواب ہے, ایک کوانٹٹی ہے. کہتے ہیں القراط اعظم من احد, اور قراط کیا ہے, احد پہاڑ سے بھی زیادہ. ایک آدمی اگر جنازے کے ساتھ جاتا ہے نماز میں شریک ہوتا ہے اس کو ایک قراط ثواب, اور اگر دفن تک شریک رہے تو دو قراط, اور ایک قراط کتنا ثواب ہے, ایک احد پہاڑ کے برابر نیکیاں, تو دو احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ملیں گی. فقال له ابن عمر, ابن عمر نے اسے جب سنا, اچھا یہ حدیث بیان کرنے کا, یا ابا ہریرہ انظر ما تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا دیکھو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا بول رہے ہو, ذرا دھیان دے کے سوچ کے بولو کیا بول رہے ہو, یعنی احتیاط کرو سوچو کیا بولے, واقعی ایسا ہے, دیکھو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا بتا رہے ہو. فقام الیہ ابو ہریرہ حتی انطلق به الى عائشہ, ابو ہریرہ مجلس میں سے کھڑے ہوئے ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے ان کو, کدھر, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, چلو نہیں سنا یہ سب میں کچھ بھی بول رہا ہوں. اچھا آؤ ذرا میرے ساتھ. لے کے گئے ان کو. فقال لها, ان سے کہا, عائشہ سے کہا, یا ام المؤمنین, اے مومنین کی ماں, انشدک باللہ, میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے بولتا ہوں, یعنی اللہ کا نام یاد دلا کے بولتا ہوں, اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من تبع جنازۃ فصل علیہا فلہ قراط فان شہد دفنہا فلہ قراطان, کہ جو آدمی جنازے کے ساتھ جائے نماز پڑھے اس کے لیے قراط, اور دفن تک رہے تو دو قراط. کیا آپ نے بھی سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ فقالت اللہم نعم, انہوں نے کہا ہاں بالکل سنا ہے اللہ کے نبی سے, بالکل سنا ہے اللہم نعم. فقال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے پھر کیا کہا, انہ لم یکن یشغلنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرس الودی ولا سفق بالاسواق, مجھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پودے لگانا, کھیتی کرنا اور بازار میں آواز لگانا روکتا نہیں تھا. کیا سمجھے, غصہ ہے نا ان کو, میرے ایسا بولتے, خود بھی بول رہا. میں ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو بازار میں جاتے تھے کمائی کے لیے, ان لوگوں میں سے نہیں تھا جو کھیتوں میں رہتے تھے کھیتی کرتے ہوئے, مجھ کو یہ چیز روکتی نہیں تھی نبی سے. انما كنت اطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه يعلمنيها او اكله يطعمنيها, میں تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑا رہتا تھا کہ کوئی ایک بات ہی سننے مل جائے یا کوئی لقمہ ہی کھانے کو مل جائے. کبھی ایک لقمہ مل جاتا تھا کھا لیتا تھا, کبھی ایک بات مل جاتی تھی وہ لے لیتا تھا, ایسا پڑا رہتا تھا میں وہاں پہ, جاتا نہیں تھا چھوڑ کے نبی کو. اتنا بیان کر رہا ہوں, دھیان سے سنتا تھا میں, نبی کے ساتھ رہ چکا ہوں میں. یہ جب سنا ان کو برا لگا, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسا بول رہے میرے بارے میں. لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ابن عمر غیر معتبر نہیں مانتے تھے, لہذا فوراً ان کو احساس ہوا, ان کا ایسا نہیں ہے. ابن عمر نے کیا کہا, انت یا ابو ہریرہ, انت یا ابا ہریرہ, ہاں ہاں اے ابو ہریرہ تم تھے اسے, انت یا ابا ہریرہ كنت الزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم واعلمنا بحديث, ہاں 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 اے ابو ہریرہ تم ہم میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے اور ہم میں سب سے زیادہ حدیث کے جاننے والے تم ہی ہو, ہم کو معلوم نہیں ہے. تو بس احتیاط کے طور پر میں بول رہا تھا, ایسا نہیں کہ تم پہ جھوٹ کا تہمت لگا رہا ہوں میں. یعنی کوئی آدمی کسی کا ذرا سوچ کے بول کیا بول رہا, اللہ سے ڈر ذرا کیا بول رہا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹا مانتا ہے, لیکن غلطی بھی ہو سکتی ہے بولنے میں آدمی سے, احتیاط کرنا چاہیے. تو انہوں نے احتیاط کی وجہ سے کہا کیونکہ یہ احتیاط کرنے والوں میں سے ہیں. ابو عبداللہ بن عمر کون ہے, بہت ڈرتے تھے حدیث بیان کرنے سے. تو انہوں نے سنا کیا بول رہا ہے اتنا بڑا صاحب, انہوں نے کہا ذرا سوچو اللہ کے نبی کا نام لے کر بول رہے ہو کیا ہے. تو آدمی کا اپنا جو غلبہ احتیاط ہوتا ہے, بعض اوقات اس کی بنیاد پر آدمی دوسروں کے بارے میں بھی وہ احتیاط کرنے لگ جاتا ہے, دوسروں پر تبلیغ کا جذبہ ہوتا ہے اور اس پر احتیاط کا جذبہ ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. تو بعد میں انہوں نے کیا کہا, ہاں بابا ایسا ہم کو معلوم ہے, ایسا نہیں تم جھوٹ بول رہے, ہم کو معلوم ہے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کیا ہو, آپ ہم میں سب سے زیادہ نبی کے ساتھ رہنے والے اور سب سے زیادہ حدیث کے ہم میں جاننے والے ہو. کس کی گواہی ہے, عبداللہ ابن عمر کی, ہم میں سب سے زیادہ حدیث کے جاننے والے آپ ہو. اس کو امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے اور بخاری مسلم میں بھی اسی کے قریب روایت موجود ہے, اور شیخ الالبانی نے مسند احمد کی سند کو صحیح قرار دیا ہے کتاب احکام الجنائز. ان کے بارے میں اور کیا گواہیاں ہیں, دیکھیے مثال کے طور پر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ان سے روایت ہے کہ قال رجل لابن عمر, یہی ابن عمر ہیں جو کہہ رہے ہیں, ذرا دھیان دو کیا بول رہے ہو, وہی ابن عمر کے سامنے ایک آدمی نے کہا, قال رجل لابن عمر, ایک آدمی نے ابن عمر سے کہا, ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو ہریرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا زیادہ ہی حدیثیں بیان کرتے ہیں. فقال ابن عمر, فقال ابن عمر, ابن عمر نے کہا, اعیدک باللہ, تجھ کو میں اللہ سے ڈرا رہا ہوں, یاد رکھ کیا بول رہا ہے, اعیدک باللہ, تجھ کو میں اللہ سے ڈراتا ہوں, ان تکون فی شک مما یجیء به, کہ وہ جو بات لائیں اس میں تو شک کرے, اس سے اللہ سے بچ, اللہ کے عذاب سے بچ, اللہ سے ڈراتا ہوں. ابو ہریرہ جو بات لائے, جو بات بیان کرے, اس میں شک کرنے سے بچ. ولکنہ اجترأ وجبنا, وہ کیوں بیان کرتے اتنی حدیث؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمت کی اور ہم نے ہمت نہیں کی. ان کی حدیثیں کیوں زیادہ ہیں؟ انہوں نے ہمت کی اور ہم نے ہمت نہیں کی. یعنی حدیث بیان کرنے کی ہماری ہمت نہیں, ہم زیادہ حدیث بیان نہیں کرتے, ہم کو ڈر لگتا ہے کہ ہماری زبان سے جھوٹ نہ نکل جائے. یعنی جھوٹ کا مطلب غلطی ہم سے نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو کہ ہم بھول سے کچھ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دیں کہ جو ہم سے غلطی ہو جائے, واقعی وہ نبی کی بات نہ ہو, ہم سے کچھ غلط, زبان سے کچھ زیادہ لفظ نہ نکل جائے. صحابہ کبھی نبی پر جھوٹ نہیں بولتے تھے, اتنی احتیاط کے باوجود اور احتیاط وہ کرتے تھے. اور ان لوگوں کا حال آپ دیکھیے, جو کوئی بھی حدیث ہوگی نہ نبی کی حدیث ہوگی, جھوٹی حدیث ہے جن کے بارے میں علماء کہہ چکے ہیں یہ جھوٹی حدیث ہے, پھر ان کو فضائل میں چلتی نہ حدیث, کسی کی زندگی بنتی تو کیا ہوتا, جھوٹی حدیثیں بنا کے پیش کرتے, وہ ڈرتے نہیں اللہ سے. کہتے ہیں کہ ولیکن اجترا, انہوں نے ہمت کی. ابو ہریرہ نے کیا کی؟ ہمت کی, نہیں بیان کرنا چاہیے حدیث, روکنا نہیں چاہیے, چھپانا نہیں چاہیے. ان پر علم کو چھپانے کا ڈر تھا, اور ان پہ کس کیا ڈر تھا, علم کے بیان کرنے میں غلطی ہو جائے گی, اس کا ڈر تھا. سمجھ میں آ رہی بات کہ بعض صحابہ سے حدیثیں کم ہیں, بعض صحابہ سے حدیثیں زیادہ ہیں. کیوں ایسا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جن سے زیادہ حدیثیں آئی ہیں ان کو ڈر تھا کہ اگر میں نے چھپایا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو گئی, اور جن صحابہ کی حدیثیں کم ہیں ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم سے بیان کرنے میں غلطی ہوگی تو پکڑ ہو جائے گی, تو زیادہ بیان نہیں کرتے تھے. وہ بتا رہا نا, بتاؤں گا نا, ہم کا کیوں بتائے, جب بات ایک کی بجائے دوسرا بتا رہا تو جا رہی نا بات, ہم چپ رہے تو کیا ہوتا, ہمارے سے تو بھی بتانے میں غلطی ہوگی تو پکڑ ہوگی اللہ کے یہاں. اسی لیے ابن عمر نے کہا تجھ کو اللہ سے ڈراتا ہوں, شک کرتا ہوں ان کے بارے میں, ان کے بارے میں ہرگز شک مت کرنا کوئی بات اگر وہ بیان کرے. لیکن بات یہ ہے ان کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمت کی اور ہم نے ہمت نہیں کی حدیثیں بیان کرنے کی. اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے, اور اسی طرح سے امام ابن حبان نے بھی, اور شیخ الالبانی نے التعلیقات الحسان میں اس کو ذکر کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کل کتنی روایتیں ہیں؟ امام الذہبی کہتے ہیں اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں, مسندہ خمسۃ الالاف و ثلاثمائۃ و اربعۃ و سبعون حدیثا. ان سے حدیثیں کتنی آئی ہیں؟ 5374, 5374, 5000 یعنی تقریباً 5500 حدیثیں کس نے بیان کی ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے. تو 5500 تقریباً 5374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے آئی ہیں. کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فقیہ تھے یا نہیں تھے؟ بعض لوگوں کو مطلب یہ تھوڑے بھولے بھالے تھے, بھولے بھالے تھے, علمی اعتبار سے فتویٰ دینے کی لیاقت ان میں تھی. اسی لیے معطا کی ایک روایت میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے, اور ایک آدمی ایک سوال لے کر آیا, آدمی یا عورت ایک سوال لے کر آیا, تو انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ لیجئے مشکل مسئلہ آیا ذرا جواب دو. معطا میں روایت موجود ہے کہ انہوں نے کیا کہا, آئے لیجئے مشکل بات آ گئی اب جواب دو اس کا. انہوں نے اس پر فتویٰ دیا. کس نے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. تو اس اپنے زمانے کی کیا تھے؟ مفتی تھے. صرف یہ نہیں کہ حدیث بیان کرتے تھے, زیادہ سمجھتا نہیں تھا, نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے, بلکہ خود فقیہ بھی تھے. اسی لیے امام الذہبی نے جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ بیان کیا ہے, یعنی ان کے بارے میں ساری باتیں بیان کی ہیں, تو کہتے ہیں ان کی تعریف کیسی کرتے ہیں. امام الذہبی بہت بڑے محدث گزرے ہیں اور اسماء و رجال کے ایک دم ماہرین میں سے ہیں, اور تقریباً یعنی سیر اعلام نبلاء کی اتنی جلدوں میں, تقریباً 30 جلدوں میں کچھ کتاب ہے وہ راویوں کی, 30 والیومز میں ہے. یہ کہتے ہیں الامام الفقیہ المجتہد الحافظ. تاریخ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ امام ابو ہریرہ کیا تھے؟ ایک امام تھے اور فقیہ تھے, بہت گہری فقہ والے تھے, مجتہد تھے, حافظ تھے, حافظ تھے, صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی, اور ابو ہریرہ الدوسی, ابو ہریرہ قبیلہ دوس کے, الیمانی سید الحفاظ الاثبات, ایسے حفظ والے جن کا حفظ بہت ٹھوس ہوتا ہے, ان کے سردار کون ہیں؟ ابو ہریرہ. تو ان کو کیا کہا؟ سید الحفاظ بھی کہا اور الامام المجتہد بھی کہا. ابو ہریرہ کو اہل علم مجتہد مانتے ہیں، جو خود علمی لیاقت میں کمزور ہیں وہ ابو ہریرہ کو مجتہد نہیں مانتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جن کو خود صلاحیت نہیں ہے، جو فقہ سے خود محروم ہیں، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہی لوگ ہیں جو ابو ہریرہ کو فقیہ نہیں مانتے ہیں رضی اللہ عنہ. ہمارے نزدیک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مجتہد فقیہ بھی تھے اور محدثین کے سردار بھی تھے، سید الحفاظ بھی تھے اور ٹھوس حفظ والے تھے، اثبات میں تھے، فقہ ثبت. اور کتنی بھی تعریف صحابی ہو تو فقہ 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 ثبت، جبل الحفظ جو کہیں آپ ان کے لیے کم ہے. تو سیر اعلیٰ من نبلاء میں ان کے بارے میں امام الذہبی نے کہا. ان کے شاگرد کتنے ہیں؟ امام یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد کتنے ہیں، اسٹوڈنٹس کتنے ہیں جنہوں نے ان سے حدیث سنی؟ حدیث کے خود بڑے محدث، سب سے بڑے محدث، ان کا کیا کہنا ہے؟ امام البخاری کہتے ہیں روا عنہ 800 او اکثر، 800 یا اس سے زیادہ شاگرد ان کے ہیں. کس کے؟ ابو ہریرہ کے. 800 لوگوں نے ان سے علم لیا، اور وہ 800 کون ہوں گے؟ تابعین. 800 تابعی ان کے شاگرد ہیں، 800 تابعیوں کے ٹیچر. بتائیے کیا لیول ہوگا ان کا. تو 800 راویوں نے ان سے علم لیا، شاگردوں نے ان سے علم لیا. اس کو بھی امام الذہبی نے سیر اعلیٰ من نبلاء میں ذکر کیا ہے. ان کی عدالت اور ضبط اور یادداشت کا کیا معاملہ ہے؟ کتنی پختہ یادداشت تھی؟ ابو زعیزیع یہ راوی ہیں، کہتے ہیں، یہ مروان کے کاتب ہیں، کہتے ہیں ان مروان دعا ابو ہریرہ فاقعدنی خلف السریر. مروان نے، حاکم تھا وہاں کا، مروان نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی، بلایا ان کو اپنے پاس اور مجھ کو بٹھایا خلف السریر. فاقعدنی خلف السریر، مجھ کو اپنے تخت کے، اپنی بیٹھک کے پیچھے بٹھایا. وجعل یسألہ وجعلت اکتب، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتا گیا حدیثیں، باتیں، مسائل، جو بھی ہے پوچھتا چلا گیا، اور میں لکھتا گیا، جو بھی بات وہ کہہ رہے ہیں میں لکھتا رہا. حتی اذا کان عند رأس الحول دعا به، یہاں تک کہ جب پورا ایک سال گزر گیا پھر واپس بلایا. کس کو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو. حتی اذا کان عند رأس الحول دعا به فاقعده وراء الحجاب، اور حجاب کے پیچھے بٹھایا. فجعل یسألہ عن ذلك، اور پھر وہی سوالات واپس ان سے پوچھے. فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا اخر، کیا کہتے ہیں؟ جو سوالات ایک سال پہلے پوچھے تھے پھر سے واپس وہی سوالات پوچھے. کس سے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہی حدیثیں پوچھی، وہی باتیں پوچھی. کہتے ہیں کہ پھر نہ انہوں نے اس جتنی باتیں بیان کی اس میں کچھ زیادہ نہیں، کچھ کم نہیں، کچھ آگے نہیں، کچھ پیچھے نہیں، ایز اٹ از ایک سال پہلے جیسا بیان کیا تھا ایک سال بعد اگزیکٹلی ویسا بیان کیا. کیا یادداشت ہوگی آپ دیکھیے. کیوں؟ جھوٹ بولنے والے کے لیے ضرورت ہی نہیں ہے یاد رکھنا کیا بول رہا. جھوٹ بولنے والے کو ضرورت پڑتی ہے، سچ بولنے والے کو ضرورت پڑتی ہے. وہ کل بھی آپ پوچھے کیا ہوا تھا، پھر سوچیں کیا ہوا تھا تو سوچنا پڑے گا اس کو، کیونکہ ابھی سٹوری بنانا ہے اس کو. کیا ہوا تھا؟ ایسا ہوا تھا. آپ اس کو بعد میں بولا کیا ہوا تھا، وہ یہ ہوا تھا. کیوں؟ جو ہوا تھا بول رہا ہے. اس کو کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ کلر بھرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں. جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ جیسا ہے ویسا بیان کرتا ہے. آپ اس کو 100 بار پوچھو. ہاں جھوٹا آدمی ہے تو پھر کل کچھ بولا اور آج کچھ بولے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کل بنایا تھا لیکن کیا بنایا تھا آج بھول گیا. تو جھوٹا آدمی ہوتا ہے جو آدمی کبھی کچھ بولتا ہے، یا مرکڑ آدمی ہوتا ہے اس کو خود یاد رہتا نہیں ہے. لیکن یہ نہ جھوٹے تھے نہ یادداشت میں ان کی کوئی خرابی تھی نعوذ باللہ، بلکہ ان کی یادداشت ایک دم پختہ تھی. ان کو زیادہ کچھ یاد رکھنے کی ویسے بھی ضرورت نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی اور محنت بھی وہ کرتے تھے. اس کو امام حاکم نے اپنی المستدرک میں روایت کیا ہے. اور آگے آئیے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ آدمی علم کا حریص ہوتا ہے لیکن عمل میں مفلس ہوتا ہے. عام طور سے علم کے میدان میں کودنے والے عمل کے کپڑے کنارے چھوڑ دیتے ہیں.
ہے کہ نہیں؟ علم والے عام طور سے جو علم کے لیے ایک دم کھو جاتے اس میں وہ عمل سے دور ہو جاتے ہیں. تو علم اور عمل کا جامع ہونا واقعی اہل علم میں شمار ہونا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اہل علم میں سے تھے، لہذا جہاں وہ علم والے تھے وہیں عمل بھی ان کی زندگی میں تھا. اتباع کا جذبہ ہونا اور مجاہدہ زندگی میں ہونا، عبادات کا اہتمام ہونا، یہ بھی ان کی زندگی میں تھا. آئیے اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اتباع کی حرص کتنی تھی، خالی حدیث جاننا، دوسروں کو دلیل دینا، دیکھ حدیث میں ایسا ہے کر اور تو ہم کو مت دے. لوگ کیسے ہیں آج، ایسے دور میں ہم لوگ آ گئے، ایسا ہے اور ویسا ہے ویسا ہے. سامنے والا کہا پھر تو آپ کیوں عمل نہیں کرتے، ہم کو مت دیکھو، ہماری بات کو دیکھو، ہماری ذات کو مت دیکھو. بہت بھاری بھاری گولڈن جملے ہم نے سیکھ کے رکھے ہوئے ہیں، ہماری بات دیکھو، ہماری ذات مت دیکھو. بولے گا ہمارا ہاتھ دیکھے، ہاں ہم ابھی بات استعمال نہیں کریں گے، ابھی ہم ہاتھ استعمال کریں گے تمہارے لیے. کون مانے گا آپ کی بات بتائیے؟ لوگوں کے سامنے اس طرح سے ہم دعوت پیش کریں گے کہ ہم خود بے عمل ہوں اور ہم لوگوں کو بڑی 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 فلسفیانہ اور ایک دم آسمانی باتیں بیان کریں، ایک آدمی نبیوں والی باتیں کرے اور فرعون والا عمل کرے، کیسا بات، کیسا کام چلے گا بتائیے؟ زندگی میں وہ چیز ہونا چاہیے. زندگی ایک آدمی کی خود دعوت ہونا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جن کی زندگی بھی خود دعوت تھی اور جو جانتے تھے اس پر عمل کا جذبہ بھی وہ رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا نقالہ، اگر آپ نے وہ کہا ہے، راوی کہتے ہیں، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع الوضوء، اگر مجھ کو امت پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، مسواک کرنے کا حکم دیتا، میں ان کو حکم دیتا. وقال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، لقد كنت استن قبل ان انام وبعد ما استيقظ، اب میں کیا کرتا ہوں، سونے سے پہلے مسواک کرتا ہوں اور جاگنے کے بعد مسواک کرتا ہوں، وقبل ما آکل وبعد ما آکل، اور کھانے کے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی میں مسواک کرتا ہوں، حين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال، جب سے میں نے یہ سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، مسواک کی اتنی اہمیت ہے، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد میں برابر مسواک کرتا ہوں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور اس کی سند قوی ہے. اسی طرح سے فرماتے ہیں ابو رافع، کہتے ہیں، رأیت ابا ہریرہ یسجد فی اذا السماء انشقت، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اذا السماء انشقت یہ سورت پڑھی تو اس میں سجدہ کیا، اس میں سجدہ ہے، سجدہ کیا. فقلت تسجد فیہا، میں نے پوچھا آپ اس سورت میں سجدہ کرتے ہیں؟ فقال نعم، کہا کہ ہاں، رأیت خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم یسجد فیہا، میں نے اپنے خلیل کو اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے. خلیل دوست، صحابی کیا ابو ہریرہ کیا، میرے خلیل ہیں، میرے بہت قریبی دوست ہیں، میرے خلیل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے تھے لیکن ساتھی دوست بھی مان، میرے خلیل ہیں، جسے بہت محبت ہوتی ہے آدمی کو اس کو خلیل کہتا ہے آدمی، میرے خلیل کو میں نے دیکھا ہے کہ اس میں سجدہ کرتے تھے. فلا ازال اسجد فیہا حتی القاہ، میں مسلسل سجدہ کرتا رہوں گا یہ سورت پڑھ کے یہاں تک کہ میں آپ سے جا ملوں، موت تک میں سجدہ کروں گا اس پر، جب یہ سورت پڑھوں گا سجدہ کروں گا. کیوں؟ میں نے اپنے خلیل کو، میں نے اپنے حبیب کو، میں اپنے نبی کو میں نے سجدہ کرتے دیکھا ہے. تو جب میں نے آپ کو دیکھا آپ نے سجدہ کیا، میں بھی سجدہ کروں گا. کب تک؟ موت تک سجدہ کروں گا، چھوڑوں گا نہیں میں اس کو. اس کو امام بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. تو جذبہ اتباع علم والے میں ہونا ضروری ہے، یہ اس کے علم میں برکت اور صحت پیدا کرتا ہے، اس کے علم کی بقا کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ دیکھیں، ایک لمبا واقعہ، میں الفاظ چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے پورے تفصیل الفاظ نہیں ذکر کروں گی، اس سے پہلے بھی آپ نے اس کو سنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زکات کے طے کیا سیکیورٹی گارڈ کے طور پہ، ٹھہرنے کا رات بھر، زکات الفطر کا جو مال ہوتا ہے یا زکات کا جو مال ہوتا ہے اس پر آپ نے طے کیا اس کی حفاظت کرنا. کھڑے ہیں، رکے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں، ایک آدمی اس میں چوری کرنے گیا ہو، انہوں نے پکڑا اس کو، چوری کرتا ہے چل تجھ کو لے کے جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں میرے بیو بچے بہت, میری حالت خراب ہے, غریب آدمی میں, بہت مجبوری سے میں نے ایسا کیا, آج کے بعد میں نہیں کروں گا ایسا وعدہ. ان کو رحم آیا, واپس اپنا جو بھی مال تھا واپس لے کے اس کو چھوڑ دے جان چلتا ہے کہ ایک آدمی کی جو حاکم تک لے جائیں تو حد نافذ ہوتی ہے, ورنہ ضرورت نہیں ہے. چھوڑ دیا اس کو, آئندہ نہیں کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے بتایا وہ جو تیرا رات والا چور ہے وہ پھر آئے گا. آپ نے کیا کہا, یعنی آپ نے پوچھا ہے اس روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ اپنی حاجت بیان کی, کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ کیا کہا؟ آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود. کہا کہ ابو ہریرہ اس نے جو کہا نا وہ اس نے جھوٹ کہا, وہ جھوٹا ہے, واپس آئے گا. بولا نہیں آؤں گا, آئے گا وہ, جو بھی اس نے کہا وہ جھوٹ اس نے کہا, نہیں آئے گا کہا جھوٹ, آئے گا واپس. کہتے ہیں کہ میں نے جانا کہ آپ نے جب کہا ہے کہ وہ آئے گا تو وہ آئے گا. تین رات تک اس طرح سے ہوتا رہا, دو تین رات ایسا ہوا, مسلسل ایسا ہوا. آپ پوچھتے رہے ابو ہریرہ تیرا وہ چور کیا ہوا؟ کہا ایسا ایسا آپ نے اللہ کے رسول اس نے کہا میں نے اس کو چھوڑ دیا. آپ نے کہا پھر آئے گا, پھر آئے گا. تو اس طرح سے تین بار ہوا, تیسری مرتبہ آپ نے کہا جھوٹا ہے وہ, جھوٹا ہے وہ, پھر آئے گا. کہتے ہیں میں نے جب آپ نے کہا کہ وہ پھر آئے گا تو میں نے یقین کر لیا کہ واپس وہ آنے والا ہے. جب وہ آیا اور چوری کرنے گیا میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا اب تجھ کو تو لے جاؤں گا. اب میں بار بار بولتا نہیں آؤں گا اور پھر آتا ہے, کہتا کہ نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا اور پھر آتا ہے, کہتا کہ میں محتاج ہوں اور پھر چوری کرتا ہے, اب تو میں تجھ کو لے جاؤں گا. اس نے کہا ایک بات تجھ کو بتاتا ہوں, اس کو یاد رکھ کے کام کی چیز تجھ کو سکھا کے میں جاتا ہوں, مجھ کو چھوڑتا ہے تو بتاؤں گا, ایک علم کی بات بتاؤں گا تجھ کو. کیا بات ہے؟ کہ جب بھی تو سونے جائے تو سوئے تو تو آیت الکرسی, آیت الکرسی پڑھ کے سو, رات بھر اللہ کی طرف سے تیرے لیے ایک محافظ رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. انہوں نے چھوڑ دیا اس کو, علم کے حریص تھے, اتنی بڑی بات معلوم پڑ رہی ہے, چلو ٹھیک ہے ایک بار چھوڑنے میں کیا جا رہا, دو بار چھوڑے نا, اتنی مرتبہ چھوڑ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگلے دن آئے اور کہا کہ اے ابو ہریرہ وہ, یعنی آپ نے بتایا ایسا ایسا ہے, آپ نے فرمایا ہاں یہ واقعہ جو آیت الکرسی کی بات بتائی, آپ نے کہا صدقک وہو کذوب, اے ابو ہریرہ اس نے سچ کہا, یہ بات تو صحیح ہے لیکن وہ بہت جھوٹا ہے. اے ابو ہریرہ تین راتوں سے جو آ رہا تھا تجھ کو معلوم ہو کون ہے؟ اللہ اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے. آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا. وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. تو یہ امام البخاری نے بھی اور دوسروں نے بھی اس کو, امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے, صحیح بخاری میں. لمبی الفاظ لمبے, اس کے بہت لمبا واقعہ ہے, یہ اختصار سے میں نے اس کو بیان کیا ہے. تو اس میں ان کے علم کی حس بھی معلوم ہوتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد اور یقین بھی سامنے آتا ہے. ان کی عبادت گزاری کا کیا معاملہ تھا؟ ان کے بارے میں ابو عثمان کہتے ہیں تضیفت ابا ہریرہ سبعا, میں سات دن تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہمان رہا, سات دن تک. فکان ہوا ومرأته وخادمه, وہ ان کی بیوی اور ان کا خادم, کتنے ہوئے؟ تین. فکان ہوا ومرأته وخادمه یعتقبون اللیل اثلاثا, رات کے تین حصے کرتے تھے, تینوں مل کے کیا کرتے تھے؟ رات کے تین حصے کرتے. یصلی ھذا ثم یوقظ ھذا, ایک نماز پڑھتا رہتا تھا پہلے حصے میں, دوسرے حصے میں ایک کو اٹھا دیتا تھا, پھر وہ اٹھ کے نماز پڑھتا تھا دوسرے حصے میں, پھر سونے کے پہلے تیسرے کو اٹھا دیتا تھا. تو رات کے تین حصے گھر میں انہوں نے کیے تھے اور ایک عبادت کرتا تھا, پھر اس کا سونے کا وقت ہوتا, دوسرے کو جگا کے خود سو جاتا تھا, پھر دوسرا عبادت کرتا رہتا تھا, پھر تیسرے کو اٹھاتا تھا. رات بھر ان کے گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہتی تھی, رات بھر اللہ کی عبادت ان کے گھر میں, وہ بھی بیوی بھی اور ان کا خادم بھی, تینوں عبادت کرتے تھے ایک کے بعد ایک. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث, مجھ کو میرے خلیل نے تین باتوں کی وصیت کی ہے. لا ادعهن حتى اموت, مرنے تک میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, مرنے تک ان تین چیزوں پر عمل میں نہیں چھوڑوں گا. مجھ کو میرے خلیل نے کہا ایسا کرنا, میں کروں گا, مر جاؤں گا مرنے تک اس کو کروں گا, کبھی چھوڑوں گا نہیں اس کو. کیا ہے وہ تین چیز؟ صومی ثلاثه ایام من كل شهر, ہر مہینے میں تین روزے رکھنا, ہر مہینے میں تین روزے رکھوں گا میں. 13, 14, 15 جو ہوتے ہیں اسلامی مہینے کے جو تاریخ کے دن ہوتے ہیں اس میں تین روزے رکھوں گا. وصلاۃ الضحیٰ چاش کی نماز جو صبح 9-10 بجے کے آس پاس نماز ہوتی ہے, یہ نماز 4 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ہی ہوتی ہے, 2-2 کر کے پڑھتے ہیں. وصلاۃ الضحیٰ ونوم علی وتر, اور وتر پڑھ کے سونا, وتر پڑھ کے سونا. آپ نے تاکید کی تھی وتر پڑھے بغیر سونا نہیں, وتر پڑھنا اور سونا ان کو خاص وصیت تھی, باقی لوگوں کے لیے گنجائش ہے واپس اٹھ کے بھی وتر پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں, لیکن ان سے کیا کہا تھا, ان سے کہا تھا کہ وتر پڑھنا پھر ہی سونا, تو کبھی بھی وتر پڑھے بغیر وہ سوتے تھے نہیں. کیوں؟ ہمارے نبی نے ہم کو تاکید کی. کتنا آپ دیکھیے تاکید کا, نبی کی تعلیم کا, نبی کی وصیت کا کتنا لحاظ ہے. آج مسلمان کتنے حکم سن لیتا ہے اللہ کے اس کے رسول کے, بولتا ہاں ٹھیک ہے لیکن عمل زندگی میں ہے نہیں ہے. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ان کی والدہ کے اسلام کے بارے میں یہ خود بتاتے ہیں, ان کی والدہ بھی پہلے مسلمان نہیں تھی اور اسلام کو بہت برا برا بولتی تھی, لیکن بعد میں وہ مسلمان ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور ان کی دعوت کی برکت سے. آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعہ ہے. فرماتے ہیں کنت ادعو امی الی الاسلام وہی مشرکہ, میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا اور میری ماں کیسی تھی, میری ماں مشرکہ تھی, شرک کرتی تھی. فدعوتها یوما, ایک دن میں نے اس کو دعوت دی. فاسمعتنی فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکرہ, میں نے دعوت دی اپنی ماں کو تو اس نے سیدھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی برا کہنا شروع کر دیا. جس کی مانتے ہیں اسی کو برا کہنا لوگ شروع کرتے ہیں. تو میں نے جب دعوت دی اسلام کی تو میری ماں مشرک, مسلمان تو نہیں مشرک, تو اس نے کیا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی برا کہنا شروع کر دیا. فآتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی, میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور روتے روتے آیا. کیسا آیا؟ رو رہا تھا کہ میری ماں ہدایت نہیں مل رہی, اور اتنا ایسی شخصیت کے بارے میں ایسی بات کہہ رہی, اللہ کے رسول کے بارے میں بری بات کہہ رہی میری ماں. تو روتے روتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. قلت یا رسول اللہ انی کنت ادعو امی الی الاسلام فتعب علی, میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور وہ انکار کرتی ہے. فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما اكره, اور میں نے آج اس کو دعوت دی تو اس نے آپ کو ہی برا کہنا شروع کر دیا, آپ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی. فدع الله ان يهدي ام ابي هريره, اللہ کے رسول ذرا دعا کیجئے نا کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جائے, آپ دعا کیجئے کہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت مل جائے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم اهدي ام ابي هريره, آپ نے دعا کی اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے, اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. فخرجت مستبشرا بدعوه نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سنا ہمارے نبی نے دعا کی ہے, ایک دم خوش خوش میں وہاں سے نکلا اللہ کے نبی. آئے تھے کیسا؟ روتے, اور باہر نکلی وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کیسے, ایک دم خوش, آپ تو ہو گئے اپنا کام, نبی کی ہو گئی اپنے لیے دعا, اب بھاگو واپس دیکھو کیا ہو رہا وہاں پہ جا کے, تھوڑا ایک ٹرائی, اور کیونکہ اب دعا بھی ابھی خالی میری دعوت تھی, اب دعوت اور دعا دونوں ہو گیا, اب معاملہ نور علی نور, چلو جا کے ماں کے پاس جاتے ہیں. گئے خوشی خوشی. فخرجت مستبشرا بدعوت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما جئت فصرت الى الباب فاذا هو مجاف, میں جب گھر پہ گیا تو دیکھا دروازہ بند, اور ابھی تو دروازہ بند ہو گیا ایک دم, تو گھر پہ دیکھا تو دروازہ بند ملا, دروازے پہ جا کے میں کھڑا ہوا دروازہ بند ہے. فسمعت امی خشف قدمی, میری ماں نے میرے آنے کی آواز سنی کہ کوئی باہر آیا ہوا ہے, میری ماں کو آواز آئی. فقالت مکانک یا ابا ہریرہ, کہا اے ابو ہریرہ ذرا ٹھہر, اپنی جگہ وہیں ٹھہرا رہے, وہیں ٹھہرا رہے, باہر ہے نا, رک ذرا وہیں, رک جا مت, رک وہاں پہ. وسمعت خدخدت الماء, اور میں نے سنا کہ پانی کے بہنے کی آواز اندر سے آ رہی تھی, پانی کی آواز اندر سے آ رہی تھی. قال فاغتسلت ولبست درعها, اور میری ماں نہائی, میری ماں نے غسل کیا اور اپنا دوپٹہ وغیرہ اوڑھ کے باہر نکلی, اور کہتے ہیں کہ وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت, دوپٹہ کسی طرح سے جلدی جلدی اوڑھ کے آئی اور دروازہ کھولا اور کہا, اے ابو ہریرہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. دعوت کا موقع بھی نہیں, یہ تو گئے کچھ دیکھیں, چلو کچھ تو بولیں گے, ایک ٹرائی اور. لیکن کہا, اے ابو ہریرہ, رک ذرا, رک رک رک, کیسی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی, اللہ قبول کرے تو ایسا بھی ہوتا ہے. اس لیے ہمت ہارنا نہیں چاہیے, اللہ ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے, صرف نبی کی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, لیکن نبی کی دعا تو نبی کی دعا ہوتی ہے. تو یہ دعوت دیتے رہے دیتے رہے, پھر آ کے نبی سے دعا کی درخواست کی, آپ نے بھی دعا کی, چلو ایک دعوت کے ساتھ دعا بھی ہو گئی. ہم لوگ کیا کرتے, خالی دعوت دیتے نہیں اور خالی دعا, اللہ سے دعا کرو ہم کو ہدایت ملے, نہ خود کو اپنے لیے کوشش کرتے نہ اپنے گھر والوں کے لیے کوشش کرتے. خالی دعا نہیں, دعوت بھی, دعوت اور دعا دونوں. تو فوراً ماں باہر نکلی, کہا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. کہتے ہیں, فرجعت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بس پھر کیا تھا, میں لوٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فاتیتہ وانا ابکی من الفرح, کہتے ہیں, اب میں جب آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اب بھی میں روتا روتا ہی آیا, لیکن اب کی بار خوشی سے روتے آیا. پہلے کیسے روتے آئے تھے, غم سے, میری ماں اسلام پہ نہیں ہے. اب کی بار جب میں آیا تو اب جو میرے آنسو تھے یہ غم کے تھے نہیں, اب کے میرے آنسو خوشی کے آنسو تھے. قلت یا رسول اللہ ابشر قد استجاب اللہ دعوتک. اے اللہ کے رسول, ذرا خوشخبری تو سنیے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی. میرا کمال ہے, میری دعوت, آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی. دائی اپنی کوششوں کی نفی کرتا ہے, ورنہ کیا, دیکھو میری دعوت رنگ لائی, میں نے دعوت دی نا, وہ میرا کام, کتنی محنت کیا میں نے, اچھا تو نے کیا. کیا کہا, اللہ کے رسول آپ کی دعا قبول ہو گئی, اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی. اور وہدا ام ابی ہریرہ, اور ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دی. فحمد اللہ واثنى علیہ وقال خیرا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ, اور اللہ کی ثنا کی, اور کچھ اچھی باتیں آپ نے, خیر کی باتیں آپ نے کی, آپ نے کہا خیرا, اچھی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا, قلت یا رسول اللہ, اب ایک کام ہوا, ذرا دوسرا بھی ہو تو اچھا, کام میں کام, دو کام بنا لو, اب موقع ہے, ایک قبول ہوئی, اب تھوڑی اور بھی مانگ لو, موقع ہے اس میں. انہوں نے کیا کیا, کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان يحببني انا وامي الى عباده المؤمنين ويحببهم الينا. کہا اللہ کے رسول, ذرا یہ بھی دعا کر دیجئے کہ میری اور میری ماں کی محبت سارے ایمان والے بندوں کے دلوں میں ہو اور ان کی محبت ہمارے دل میں ہو جائے. میری اور میری ماں کی محبت سارے ایمان والوں کے دلوں میں اللہ ڈال دے, ذرا یہ دعا کیجئے نا. اور یہ بھی دعا کیجئے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہو, سارے ایمان والے بندوں سے ہمارا دل صاف ستھرا محبت والا رہے. ذرا دعا کرو نا ہمارے لیے. دعا کرنے کے لیے کہا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی, مانگ رہے, ٹھیک ہے, اس میں کیا بخل کیا جائے. آپ نے کہا, اللہم حبب عبیدک ھذا, اے اللہ تیرا چھوٹا بندہ اس کی محبت پیدا کر دے, یعنی لوگوں کے دلوں میں, یعنی ابا ہریرہ و امہ الی عبادک المؤمنین, اے اللہ تیرے اس بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت ایمان والے بندوں کے دلوں میں پیدا کر دے. وحبب الیہم المؤمنین, اور ان کے دلوں میں ایمان والوں کی محبت ڈال دے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں, فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی. کہتے ہیں کہ جو بھی مومن اللہ نے پیدا کیا ہے, جو بھی میرے بارے میں سنتا ہے اور مجھے نہیں دیکھا ہے اس نے, پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. علماء نے کہا, جو آدمی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت نہیں کرتا ہے, یہ اس کے ایمان نہیں ہونے کی دلیل ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا ہے, تیرے ایمان والے بندوں کے دلوں میں کیا کر دے, ابو ہریرہ کی اور ان کی ماں کی محبت ڈال دے. تو ایمان والوں کی دعا تو قبول ہو گئی, اب جس کی محبت نہیں ہے دل میں اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. تو یہ وہ شخصیت ہے جس کی محبت کی پوری امت کے دلوں میں محبت کی دعا کس نے کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا, صحیح مسلم کی حدیث ہے. اسی طرح سے دعوت و تبلیغ کے بارے میں کچھ باتیں اخیراً بیان کروں گا. دعوت و تبلیغ کا اہتمام بڑے حکمت والے تھے. ایک بار کیا ہوا, گئے ابو ہریرہ خود کہتے ہیں انہم مر بسوق المدینہ, مدینہ کے بازار میں گئے, فوقف علیہ دے کے جا کے بازار میں ٹھہرے جا کے اور کہا یا اہل السوق, کہے بازار والوں ما اعجزکم, کیسا کیا حال ہے تمہارا, کتنے عاجز ہو تم لوگ, کیا حال ہو گیا تم لوگوں کا. قالوا ما ذاك يا ابا هريره, انہوں نے کہا کیا ہوا ابو ہریرہ, کیوں مطلب بات کیا ہے. وما ذاك يا ابا هريره, فقال ذاك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وانتم ها هنا لا تذهبون فتاخذون نصيبكم منه. ارے اللہ کے بندو, وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو, وہاں میراث تقسیم ہو رہی نبی کی اور تم یہاں ہو, وہاں جا کے کچھ لے رہے نہیں اس میں سے, وہاں بٹ رہا ہے سب کو مل رہا ہے, نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, آپ کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو بازار کے اندر, جاؤ وہاں کچھ ملے گا تم کو, تم کو بھی کچھ اس میں سے ملے گا, جاؤ بھاگی کو. کہتے ہیں قالوا اینا ہو, لوگوں کو کہاں کہاں ہو رہا, کہاں کہا فی المسجد, مسجد میں ہو رہا ہے کہاں, جاؤ مسجد میں میراث بٹ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. جو بھاگے وہاں سے کہتے فخرج سراعا الی المسجد, وہ دوڑے دوڑے قوم پوری کہاں بھاگی, نبی کی میراث کچھ تو ملے گا اپنے کو, بھاگے وہاں پہ مسجد کی طرف دوڑے دوڑے نکلے. فوقف ابو ہریرہ لم له فوقف ابو ہریرہ لهم حتى رجعوا, وہ وہیں ٹھہرے, جا کے آنے دو ذرا ان کے لیے, وہیں بازار میں ابو ہریرہ رکے رہے. فقال لهم ما لكم, اب وہ گئے جا کے گھوم پھر کے مسجد میں واپس آئے, آ کے انہوں نے پوچھا کیا ہوا, ما لكم, قالوا یا ابا ہریرہ فقد اتینا المسجد, کا مسجد گئے ہم لوگ, فدخلنا مسجد کے اندر گئے ہم لوگ, باہر سے بھی جا کے نہیں دیکھے, اندر تک گئے ہم لوگوں نے, کیا ہو رہا کدھر کیا ہو رہا. فلم نرى فيه شيئا يقسم, وہاں پہ تو کوئی تقسیم ہوتا ہم کو دکھائی نہیں دیا, گئے مسجد میں ہم لوگ لیکن وہاں کوئی تقسیم نہیں ہو رہا تھا. فقال لهم ابو ہریرہ اما رايتم في المسجد احدا, مسجد میں کوئی بھی نہیں تھا, کوئی دکھائی نہیں دیا تم کو مسجد میں. قالوا بلى, ہاں دکھائی تو دیا ہم کو, راينا قوما يصلون, ہم نے دیکھا کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, وقوما يقرؤون القران, اور کچھ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں, وقوما يتذاكرون الحلال والحرام, اور کچھ لوگ ہیں جو حلال حرام کا تذکرہ کر رہے ہیں. فقال لهم ابو هريره ويحكم فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وسلم, کہا تمہارا برا ہو, یہی تو میراث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہی علم. آپ نے کیا فرمایا, ہم انبیاء ہیں, ہم اپنے بعد دینار اور درہم چھوڑتے ہیں, نہیں انبیاء اپنے بعد کیا چھوڑتے ہیں, علم. ولیکن ورث العلم, انبیاء اپنے بعد علم چھوڑتے ہیں, تو انبیاء کی میراث کیا ہوتا ہے, علم ہوتا ہے. تو انہوں نے سمجھا آپ کے برتن بٹ رہے ہوں گے, آپ کے کپڑے, آپ کی چیزیں بٹ رہی ہوں گی, انہوں نے کیا کہا, وہاں نبی کی میراث بٹ رہی ہے, وہاں پہ کیا ہو رہا تھا عمل, دین کی تعلیم اور تعلم کا عمل ہو رہا تھا, قرآن و سنت کا علم اس کا تذکرہ وہاں پر ہو رہا تھا, یہی میراث تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو حکمت سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے اور اتنے عقل مند تھے, سب کو بھیجا مسجد کو, بازار والوں کو. ہمارے یہاں پہ پبلک کیسی ہے, مسجد والوں کو بازار میں بھیج رہی ہے, انہوں نے کیا کیا, بازار والوں کو مسجد میں بھیجا, علم کے حلقوں میں بھیجا. اس کو امام الطبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے اور یہ روایت حسن موقوف ہے, اور شیخ الالبانی نے صحیح ترغیب میں اس کو ذکر کیا ہے. تقوی اور خشیت کا ان کا کیا حال تھا, آخر میں دو باتیں بیان کروں گا کہ اللہ سے ڈرنے والے کتنے تھے, تقوی والے کتنے تھے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے انہ کان یقول فی آخر عمرہ, آخری عمر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ سے دعا کرتے تھے, کیسے, اللہم انی اعوذ بک ان ازنی, اے اللہ مجھ کو زنا سے بچا, او اعمل بکبیرت فی الاسلام, اور اے اللہ یا پھر اسلام میں آنے کے بعد کوئی کبیرہ گناہ مجھ سے ہو جائے, اللہ اس سے بچا مجھ کو, زنا سے بچا, ہر بڑے گناہ سے مجھ کو بچا. یقول بعض اصحابہ, ان کے ساتھ والوں نے کہا یا ابا ہریرہ ومثلک یقول ہذا ویخاف, آپ جیسا آدمی ایسی بات کہہ رہا ہے اور اس سے ڈر رہا ہے. وقد بلغت من السن ما بلغ, آپ کی عمر کیا ہے, اتنی عمر ہو گئی آپ کی, آخری عمر ہے, بڑھاپا آپ کا ہے اور آپ آخری عمر میں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تقریباً 50 سال رہے ہیں, اتنی عمر تھی ان کی, آپ کی عمر آخری عمر میں آپ پہنچے ہوئے اور آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے ہیں, اے اللہ مجھ کو زنا سے بچا, بڑھاپے میں زنا سے آپ یہ دعا اللہ سے کر رہے ہو, اور اس عمر میں آپ آپ یوں کر رہے ہو, وانقطعت عنک الشہوات, ایسی عمر میں آپ ہو کہ آپ کی شہوتیں بھی ختم ہو چکی ہوں, اس میں آپ مانگ رہے اللہ سے اللہ زنا سے بچا, وقد شافحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبایعته واخذت عنه, اور آپ وہ ہو کہ آپ نبی سے ملے ہو فیس ٹو فیس, آپ نبی کے ساتھ رہے ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیعت کی ہے اور آپ سے علم لیا ہے, آپ نے نبی سے علم لیا آپ نے, آپ ایسا بول رہے ہیں اللہ زنا سے بچا, آپ بڑے گناہ سے بچا, آپ جیسا آدمی اتنا بڑا انسان بول رہا ہے. انہوں نے کہا ویحک, تیرا برا ہو, وما یؤمننی وابلیس حی, میں کیسے اپنے بارے میں بے فکر ہو سکتا ہوں جب تک کہ ابلیس زندہ ہے, ابلیس زندہ اور میں بے فکر ہو جاؤں, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ کسی کو بھی بھٹکا سکتا ہے, میں کیسے اپنے بارے میں بے فکر ہو جاؤں, ابلیس اب بھی زندہ ہے اور میں اپنے بارے میں امن محسوس کروں, ایسا نہیں ہو سکتا ہے, اب بھی میں اللہ سے ہر گناہ سے بچنے کی دعا کرتا ہوں. اس کو امام البیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے. آخری وقت میں وفات کے وقت میں ان کے الفاظ ذکر کرتے ہیں, سلم ابن بشیر کہتے ان ابا ہریرہ بقا فی مرضہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی بیماری کے دنوں میں آخری دنوں میں رونے لگے ہیں. فقیلا ما یبکیک, پوچھا گیا کیوں روتے آپ, کیوں رو رہے آپ اتنا, قال ما ابکی علی دنیاکم ہاوی, میں تمہاری دنیا پہ نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا کی نعمتیں چھوٹ جائیں گی, یہاں کی چیزیں چھوٹ جائیں گی, میں تمہاری دنیا پہ نہیں رو رہا ہوں, ولیکن علی بعد سفری وقلت زادی, میں رو رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرا سفر ابھی بہت لمبا ہے, آگے مرنے کے بعد وفات کے بعد میرا سفر بہت لمبا ہے اور میرے پاس زاد راہ, میرے پاس جو توشہ ہے اعمال کا بہت تھوڑا ہے, میرے اعمال تھوڑے ہیں, میرا سفر بہت لمبا ہے. وانی امسیت فی صعود ومہبطہ علی جنۃ او نار, اور میں ایک ایسے مقام پر اس وقت میں کھڑا ہوں کہ نیچے یا تو جنت میں گرنا ہے یا تو جہنم میں ہے. فلا ادری ایہما یؤخذ بی, میں نہیں جانتا ہوں کہ کہاں میرا ٹھکانہ بنایا جائے گا, میں جنت میں جاؤں گا جہنم میں کہاں جاؤں گا معلوم نہیں, میں ایسی جگہ پہ کھڑا ہوں کہ اگر میں گرا تو یا تو جنت میں جاؤں گا یا تو جہنم میں جاؤں گا, معلوم نہیں یہاں سے وہاں کہاں جانے والا ہے, میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا مجھ کو نہیں معلوم ہے, میں ڈرتا ہوں. آخری اتنا آج پورے مسلمان آپ کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں, کتنا ثواب ہوگا, لیکن یہ زعم نہیں کہ میں نے یہ کیا ہے, میں نے اتنے مجاہدے کیے, میں اتنا بھوکا رہا, میں اتنے علم سیکھا, میں نے اتنا علم دیا, میرے اتنے 800 شاگرد, کچھ نہیں, میں میرا سفر لمبا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ابھی کیا ہوگا میرا معلوم نہیں, جنت میں جاتا جہنم میں جاتا. یہ واقعی وہ بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی واقعی معرفت ہو, وہ واقعی جانتا ہو کہ اللہ کیسا ہے, میرے اعمال اپنی تقصیر کو سمجھنا اور اللہ تعالی کی تعظیم واقعی اس کا حق ادا کرنا, جب یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تب یہ جملے نکلتے انسان سے, یہ اخلاص اور خشوع اور تعظیم اور اپنی عبدیت کو پہچاننے والے بندے کے کلمات ہیں. لہذا یہ آخری بات تھی ان کی, یا یہ آخری دنوں کے ایام کی حالت تھی ان کی جو راوی نے اس میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے, اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے ہے, نہ صرف ان کے ایمان کی بات بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا معیار قرار دیا ہے کہ واقعی وحد میں مومن ہی نہیں جس کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے. تو لوگوں کے ایمان کے لیے ٹیسٹ ہے ابو ہریرہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے اس کو, اگر نہیں ہے تو اس کے ایمان ہی خطرے میں ہے. واقعی وہ انسان کتنا اعلیٰ ہوگا, کتنا قیمتی اور کتنا قابل اعتماد اور کتنا اونچا انسان ہوگا, اور اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا کہ جو دوسروں کے ایمان کے لیے ٹیسٹ بن جائے. اللہ تعالیٰ ان کی محبت ہم کو نصیب فرمائے, ہمارے اہل و عیال کو نصیب فرمائے, سارے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کمال درجے میں ان کی محبت نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کے دیے ہوئے علم سے جو انہوں نے محفوظ رکھے ہم تک پہنچایا واقعی استفادہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے, اور ان کی شان میں یعنی کسی بھی اعتبار سے کوئی کوتاہی کرنے کی یا ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.